السلام علیکم. الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سب کو دیکھ کے, اور دل سے دعا بھی نکل رہی ہے, اس لیے کہ جب میں اور نزیہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ ہم کس ٹائم پہ پروگرام کریں, اب تک ہم 3 سال سے الحمدللہ صبح میں کرتے آئے ہیں. آپ میں سے جو لوگ ہمارے ساتھ پچھلے 3 سال سے ہیں, ہم یہاں پر 3 سال سے ہی پروگرام کر رہے تھے اور صبح میں کر رہے تھے, اور پتہ نہیں اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ کچھ وقت تبدیل کرنا چاہیے, اور میں بھی گھبرا رہی تھی اور نزیہ بھی گھبرا رہی تھی کہ کوئی آئے گا نہیں اس ٹائم پہ. ایک تو جون کا مہینہ, اوپر سے پھر بچوں کی نئی نئی فریش فریش چھٹیاں ہوتی ہیں, تو آپ ایک دم سے رمضان کے جو موڈ میں آ رہے ہوتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ سوچ رہے تھے کہ خواتین کی شوگر لیول بہت لو ہو جاتی ہے 1 بجے کے بعد, تو سب کو نیند آنا شروع ہو جائے گی, اور آدھے لوگ آئیں گے بھی تو کم آئیں گے, اور آئیں گے تو سو جائیں گے. تو اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ سوئیں گے. ہاں البتہ یہ کہ میں کوشش کر لوں گی کہ میں آپ لوگوں کو سونے نہ دوں, اور مجھے اٹھانے کے طریقے بھی آتے ہیں. ویسے اگر یہ ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہو تو مجھے اور بھی بہت مزے کے طریقے آتے ہیں اٹھانے کے, لیکن ہوتا یہ کہ جب چیز آپ کی ایک دفعہ ریکارڈ ہو جاتی ہے تو وہ بہت دور تک پہنچتی ہے, اور پتہ نہیں کہاں تک پہنچتی ہے. اور جو سن رہے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی کلاس کے ماحول میں نہیں ہوتے, تو وہ اس سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ بھی لے سکتے ہیں. تو اسی لیے تھوڑا سا ہیسیٹنٹ ہم ہوتے ہیں کہ ہم ہر طریقہ کلاس میں نہ اپنائیں, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے. اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا گھر کھولنے کی توفیق دی ہے, اپنے ریسورسز استعمال کرنے کی توفیق دی ہے, اللہ ان کا بھی اس عمل کو قبول کرے. اور اللہ نے ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ رمضان کا ایک اور مہینہ دکھایا ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے, اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال ہم رمضان نصیب ہمیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا چاند دیکھنا بھی نصیب کیا, اور الحمدللہ ہم سب روزے سے بھی ہیں. بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ابھی 2 دن پہلے, 1 دن پہلے, 4 دن پہلے انتقال ہوا ہے. اللہ سب کی مغفرت فرمائے, اور اللہ نے ہمیں جو زندگی کی مہلت دی ہے اس میں اللہ تعالی ہمیں بہترین طریقے سے اس رمضان میں اپنی مغفرت کروا کر نکالنے والا بنائے. ہم اللہ اس رمضان سے نہ نکلیں مگر اس حال میں کہ ہماری مغفرت ہو چکی ہو, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کے لیے بہت زیادہ ہیومیلیشن ہے, وہ انسان بہت زیادہ ڈسگریسڈ ہو, وہ انسان جو ہے وہ ہیومیلیٹ ہو جس کو رمضان کا مہینہ ملا, جس نے 30 دن عبادت کی, 30 دن روزے رکھے, لیکن وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا. اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اس زندگی میں الحمدللہ اتنی صحت دی ہے کہ ہم سب اپنے پیروں پر چل کر یہاں پر آئے ہیں, اپنے کانوں سے الحمدللہ سن رہے ہیں, کسی کو بھی مجھے کوئی ہیئرنگ ایڈ لگی ہوئی نظر نہیں آ رہی. الحمدللہ سب نوجوان خواتین ہیں, صحیح ہے؟ اب میں ہمیشہ اپنی کلاس میں بتاتی ہوں کہ نوجوان کی ڈیفینیشن کیا ہے. انڈر 60 سب نوجوان ہیں, صحیح ہے؟ اس لیے کہ الحمدللہ آج جس دور میں ہم رہتے ہیں وہاں پر آپ کو 40 سال کی خاتون بھی 40 سال کی تو نہیں لگتی, بہت کم عمر لگ رہی ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ نے آپ کو اور مجھے صحت کے ساتھ رمضان دیا ہے, اب آپ نے اس سے میکسیمم بینیفٹ انشاءاللہ اٹھانا ہے. ہم اپنے استقبال رمضان میں کافی تفصیل سے اس چیز پر تو بات کر چکے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں, ہم نے روزے کو کس طرح سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. اب ہم انشاءاللہ اس دفعہ اس رمضان آپ کے ساتھ جو سفر شروع کر رہے ہیں وہ باقی پچھلے 3 سالوں سے تھوڑا مختلف ہے. اس سے پچھلے 3 سال ہم نے رمضان میں دورہ قرآن کیا, اور سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ہم نے مکمل قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا. عربی تو ہم نے نہیں پڑھی, ترجمے کے ساتھ ہم نے مکمل اس کو پڑھا, اور جہاں جہاں ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے عمل کی کوئی بات آ رہی ہے وہاں ہم رک کر تھوڑی بات کر لیتے تھے. اس مرتبہ اللہ سے دعا کر کے, استخارہ کر کے, مشورہ کر کے ایک چیز یہ محسوس کی کہ الحمدللہ ہم سب لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ میں سے جتنی بھی خواتین اور بچیاں یہاں بیٹھی ہیں, آپ میں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے یقیناً اس سے پہلے بھی قرآن سنا ہوگا, کسی آیت کو سمجھا ہوگا, قرآن کی کسی ڈیپتھ کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. ہم نے اس دفعہ یہ سوچا کہ ہم قرآن کو ایک الگ اینگل سے ذرا اس رمضان میں دیکھیں, اور آپ اس میں اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ آپ کا جذبہ, موٹیویشن اور شوق قائم رکھے, اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے کلیئرٹی آف سپیچ دے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا ہے مقصد ہمارا الٹیمیٹ اللہ کی رضا ہے، لیکن اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے مقاصد ہوتے ہیں نا، جیسے الٹیمیٹ ہمارا مقصد ہے آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کر لینا، اس سے نیچے آئیں تھوڑا سا تو ایک ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں جنت الفردوس مل جائے، اس سے اور نیچے آئیں تو آپ کے اور بہت سے مقاصد زندگی کے ہوتے ہیں. ہم دنیا میں روزمرہ کام کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اپنے جسم کی پیاس بجھانے کے لیے ہم پانی پیتے ہیں، کیا پانی پینا بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ دا سمپل کوسچن. مثال کے طور پر آپ کی کوئی نان مسلم فرینڈ آپ سے پوچھتی کہ کیا پانی پینا اللہ کی رضا کا کام ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مومن کو صحت مند رہنے کے لیے تلقین کی ہے، جب اللہ نے مومن کے لیے صحت پسند کی ہے، آپ کی چھوٹی چھوٹی کوششیں جو آپ اپنی زندگی گزارنے کے لیے سسٹینیبلٹی کے لیے کرتی ہیں وہ بھی آپ کی عبادت بن سکتی ہیں. تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ ہم جو آج کے دن سے پہلے رمضان سے انشاءاللہ یہ سفر شروع کر رہے ہیں، اس میں ہمارا جذبہ بھی قائم رہے، ہم اس سے اپنے عمل کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھیں، اور کہنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کلیئرٹی آف اسپیچ دے تاکہ جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے. اس لیے ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول جو آئے وہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ مند چیز لے کر آئے. آپ دیکھتی ہیں جب کسی لیکچر کو سٹارٹ کیا جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی جاتی ہے، تو ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ پر درود اور صلوات بھیجتے ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھتے ہوئے انشاءاللہ اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. یہ پروگرام جو ہم نے شروع کیا ہے آج سے، یہ انشاءاللہ 20 رمضان تک چلے گا. 20 رمضان کو انشاءاللہ اس پروگرام کی تکمیل ہو جائے گی، اور پھر اس دن ہم انشاءاللہ دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم خاص یہ توقع رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے اس عمل کو قبول فرمائے گا، اور اس رمضان کو ہماری آنے والی زندگی کے لیے ایک حجت بنا دے گا کہ ہم آخرت میں جنت الفردوس میں پہنچ سکیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکیں. شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت ولا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین. رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. رمضان کو شہر رمضان بھی کہا جاتا ہے. جیسے آپ نے استقبال رمضان میں ایک ٹرم سنی تھی، ہم نے کہا تھا کہ رمضان کو ٹرانسفارمیشن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، شہر التغیر، تبدیلی کا مہینہ، جو آپ کے اندر کوئی تبدیلی لے کر آ جائے. اسی طرح سے رمضان کو شہر المغفرہ بھی کہا جاتا ہے، مغفرت کا مہینہ. قرآن کا اور رمضان کا کیا تعلق ہے، اس کو سمجھنے کے کئی اینگلز ہیں، اس کو کئی طریقے سے سمجھا جاتا ہے. اب ہر دفعہ آپ کے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا اور مصحف ہوتا تھا، جو ترجمہ میں پڑھ رہی ہوتی تھی آپ اس ترجمے کو فالو کر رہے ہوتے تھے. اب اس مرتبہ ہمارا کانسنٹریشن اور ہمارا سفر جو ہے وہ ایک ہی سورت کے گرد گھومے گا، اور وہ سورت کون سی ہے؟ سورت الفاتحہ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مصحف میں سورت فاتحہ کے اوپر آپ بہت تفصیل سے تو نوٹس نہیں بنا سکیں گی، تو کل سے کوشش کریں کہ آپ اپنے ہاتھ میں ایک نوٹ بک اور اپنے پاس ایک پینسل ضرور رکھیں. ویسے یہاں پر بھی نزیہ نے کچھ آپ کے لیے نوٹ بک اویلیبل کی ہیں، یہاں ٹیبل پر رکھی ہوئی ہیں میرے لیفٹ پر، اگر آپ میں سے کسی کو چاہیے ہو تو پین بھی موجود ہے اور ٹیبل پر نوٹ بک بھی موجود ہے. کل سے کوشش کریں کہ اپنی نوٹ بک لے کر آئیں. کیوں ضروری ہے کچھ لکھنا سننے کے بعد؟ اس لیے کہ جب آپ سننے کے بعد لکھ لیتے ہیں تو وہ چیز آپ کے ذہن میں رجسٹر ہو جاتی ہے. جیسے سننے سے چیز رجسٹر ہوتی ہے، ایسے ہی لکھ لینے سے وہ ڈبل رجسٹر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو قرآن دیا ہے، اس قرآن کے اللہ نے اتنے معجزات رکھے ہیں کہ ہم اس کے معجزات کو زندگی میں دیکھنا اور پڑھنا اور سمجھنا شروع کریں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے معجزات ختم نہیں ہوں گے. قرآن کے ساتھ کئی اینگل سے ریلیشن شپ بن سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر مومن کا یا مسلمان کا قرآن کے ساتھ ایک ریلیشن شپ یہ ہے کہ قرآن کو سننا، قرآن کا مزاج سننے والا ہے. آپ نے یہ اکثر محسوس کیا ہوگا کہ آپ ایک پارا خود تلاوت کرتے ہیں، آپ ایک آیت خود تلاوت کرتے ہیں، آپ ایک سورت خود تلاوت کرتے ہیں، ایک اس کا اثر ہوتا ہے، ایک سورت آپ کسی کی تلاوت کی ہوئی سنتی ہیں، ایک اس کا اثر ہوتا ہے، یعنی کوئی قاری تلاوت کر رہا ہے اس کا الگ امپیکٹ ہوتا ہے، ایک آپ اسی سورت کی کسی سے ایکسپلینیشن سنتی ہیں اس کا بالکل الگ امپیکٹ ہوتا ہے۔ قرآن کا مزاج سکالرز کے مطابق سننے والا ہے، جیسے آپ کے گھر میں، آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں کئی تفسیریں موجود ہوں گی، آپ چاہیں تو کسی بھی بک شاپ سے تفسیر کی کتاب خریدیں اور اسے پڑھنا شروع کر دیں، لیکن یہ آپ کا ایکسپیرینس ہوگا کہ آپ تفسیر پڑھیں اس کے مقابلے میں آپ تفسیر یا ایکسپلینیشن کو سنیں، اس کا امپیکٹ بالکل الگ آتا ہے، بالکل آپ کا ذہن ایک طرح سے الگ سوچ پر چلا جاتا ہے۔ تو نمبر ایک، قرآن کا ریلیشن شپ اور آپ کا اور میرا ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کو سننا، اور قرآن کو سننے کے لیے بھی کیسا کرائیٹیریا دیا گیا ہے، قرآن کو توجہ سے سننا۔ صحابہ کرام کے لیے آتا ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے تھے تو ایسے بالکل اسٹیشنری بیٹھا کرتے تھے، ایسے ساکت بیٹھا کرتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر وہ ہلیں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے، یعنی ان کا کانسنٹریشن نمبر ون سننے پر ہوتا تھا، نمبر ٹو غور سے سننے پر ہوتا تھا۔ یہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں۔ تو اگر آپ کو کبھی لگے کہ آپ کسی قرآن کلاس میں بیٹھی ہیں اور آپ کا ذہن ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے، تو آپ کو اس کلاس میں بھی اوپن اجازت ہے، آپ چاہیں تو یہاں بیٹھی ہیں تو آپ اٹھ کر باہر چلی جائیے، آپ کو لگتا ہے باہر بیٹھ کر آپ کا کانسنٹریشن کم ہو رہا ہے تو آپ اندر آ جائیے، آپ مجھ سے کہیں گی میں آپ کی برابر کرسی میں بیٹھنا چاہتی ہوں، میں آپ کو یہاں بھی جگہ دینے کو تیار ہوں، اگر ہم دونوں فٹ ہو جائیں گے تو۔ صحیح ہے، شاید نزیہ نے اس لیے ایک کرسی رکھی ہے، دو سیٹ کا صوفہ نہیں رکھا، ورنہ میرے ساتھ بھی کوئی آ کے بیٹھ جائے گا۔ میں صرف کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں، نیند آئے گی، شیطان بھی آپ کو اور مجھے بہکانے کی کوشش کرے گا، ڈسٹریکٹ بھی کرے گا۔ ابھی انشاءاللہ جب ہم شروع کریں گے، ہم سورہ فاتحہ کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پر بھی تفصیل سے بات کریں گے، اس لیے کہ دورہ قرآن میں آپ کو موقع نہیں ملتا ان چیزوں پر بہت ڈیٹیل سے بات کرنے کا۔ حالانکہ آپ اگر تفاسیر پڑھیں جو اسکالرز نے لکھی ہیں، تو ایک اسکالر نے صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کرتے ہوئے، سورہ جب انہوں نے اعوذ باللہ کی تفسیر کی، اس میں انہوں نے اراؤنڈ 75 صفوں کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کی ہے۔ ہم تو صرف تعوذ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں شیطان بھاگ گیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم لگ جاتے ہیں اپنے کسی کام کے اندر۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ڈسٹریکشن ہوگی۔ آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ ہم اس ڈسٹریکشن کو دور کرنے والے بنیں۔ آپ کے لیے ہم ماحول پرووائڈ کریں گے، آپ نے ٹہلنا ہے آپ ٹہل لیں، آپ کو اٹھ کر جگہ بدلنی ہے آپ جگہ بدل لیں۔ ہاں، اب آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اب آپ کا موڈ نہیں ہو رہا سننے کا، یا آپ ڈسٹریکٹ ہو رہی ہیں تو آپ نے موبائل نکالا اور آپ نے اس میں کینڈی کرش کھیلنا شروع کر دی۔ آپ کہیں اچھا، عائشہ نے کہا تھا اجازت ہے کہ آپ اگر ڈسٹریکٹ ہو رہی ہوں تو آپ اپنی کوئی پوزیشن بدل لیں، کینڈی کرش یا کوئی بھی گیم موبائل میں کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، آپ جگہ بدل سکتی ہیں، ٹہل سکتی ہیں۔ تو قرآن کا سب سے پہلا ریلیشن شپ آپ کا اور میرا کیا بننا چاہیے؟ سننے والا۔ اچھا، یہ سننے والا ریلیشن شپ اور پھر رمضان، ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اس طرح سے کہ دیکھیں، الحمدللہ آپ میں سے جتنی بھی خواتین ہیں جن کے بچے چھوٹے نہیں، اور مجھے ابھی بھی کوئی بھی ایسی خاتون نظر نہیں آ رہی جس کے گود میں نیو بورن بیبی ہو، اگر آپ کا بچہ اتنا چھوٹا نہیں ہے اور آپ کے اندر انرجی باقی ہے اور آپ کو ہمت ہے، پلیز کسی مسجد میں جا کر قرآن کو سنیے، قرآن کی تلاوت سنیے۔ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر رمضان میں جب آیا کرتے تھے، قرآن کی دہرائی ہوتی تھی، اور قرآن کی دہرائی اس کے ٹیکسٹ کی ہوتی تھی۔ الحمدللہ میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ آپ میں سے زیادہ تر خواتین کو قرآن کی تلاوت میں سے بھی مفہوم سمجھ آتا ہوگا، کسی ایک آیت سے پتہ چل جاتا ہوگا کہ اچھا یہاں یہ ذکر چل رہا ہے۔ تو پلیز کوشش کر کے تراویح پڑھنے ضرور نکلیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تراویح پڑھنے نہیں نکل سکتی، کوئی آپ کی فزیکل ایلیمنٹ ایسی ہے، تو وہ الگ معاملہ ہے، بچے چھوٹے ہیں وہ الگ معاملہ ہے، یا آپ کی کانسنٹریشن مسجد میں نہیں ہوتی وہ الگ معاملہ ہے، لیکن اس کام کے لیے کہ آپ پورا قرآن سن لیں، کوئی آپ کے سامنے پورے قرآن کی تلاوت کرے عربی ٹیکسٹ کی، اس میں بہترین موقع ہے تراویح سننے جانا۔ اور پلیز جب آپ تراویح سننے جائیں تو اس کی فکر نہ کریں کہ ہم کس مسجد میں جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان 10-20 دنوں میں جو کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق بھی دے دے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ، قرآن کو سننے کے ساتھ ساتھ، اپنے ذہن سے ڈاؤٹس کو ہٹانے کے قابل بھی ہو سکیں۔ اصل مقصد یہ ہے۔ اس کی فکر نہ کریں کہ مولوی صاحب کیسا پڑھ رہے ہیں اور مسجد کس کی ہے، پڑھا جا رہا ہے کس کا کلام؟ اللہ کا۔ اور اللہ کے کلام کے الفاظ چاہے کوئی بھی پڑھے کیا وہ ایک جیسے ہوتے ہیں؟ بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. اور ینگ بچیوں کو, جو آپ کے ینگ بچے ہیں, بچے اور بچیاں, ان کو تو ضرور مسجد لے کر جائیے, اس لیے کہ ان کے کان پر پورا قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے. خود بھی آپ نے قرآن پڑھنا ہے اور آپ نے قرآن کو سننا بھی ہے, یہ کام آپ نے کرنا ہے. تو ایک ریلیشن شپ ہمارا سننے والا رمضان میں اس طرح پورا ہو سکتا ہے. دوسرا, قرآن کے ساتھ جو ریلیشن شپ مومن کا ہوتا ہے, جو اللہ بنانے کی بات کرتا ہے, وہ یہ کہ قرآن کو ذکرہ کہا گیا ہے, ریمائنڈر کہا گیا ہے, نصیحت کہا گیا ہے. قرآن میں آتا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعیدی, اس کو جو میرا خوف رکھے اس کو میری نصیحت کے ساتھ میری طرف سے وعید, کوئی ٹائڈنگ دے دیجئے, گلیڈ ٹائڈنگ ہو یا کسی عذاب کی کوئی بشارت ہو یا دے دیجئے. اللہ نے خود قرآن میں اس کو ریمائنڈر کہا ہے. اور قرآن ریمائنڈر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم انسان ہیں, انسان بنا ہے فوگیٹ فلنس سے, نسیان سے. انسان بھول جاتا ہے تو ہمیں بار بار ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم نے قرآن سننا ہے, ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے سننا ہے. پھر ایک اور ریلیشن شپ ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ جو ریلیشن شپس ہیں یہ اسکالرز گریجولی بتاتے ہیں. اچھا, میں آپ کو یہاں جتنی بھی باتیں بتاؤں گی آج یا آنے والے دنوں میں, اس میں سے کوئی بھی بات میری اپنی بات نہیں ہے, یہ میں نے ابھی آپ کو واضح کر دیا. یہ سب اسکالرز کی باتیں ہیں, یہ سب مفسرون کی باتیں ہیں جو کتابوں سے پڑھی گئی ہیں یا اسکالر سے سنی گئی ہیں اور آپ کو بتائی جا رہی ہیں. اتنی پاسبلٹی نہیں ہوتی کہ ہر مرتبہ جو جملہ کوٹ کیا جائے اس کے لیے آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ فلاں تفسیر کا فلاں پیج پر فلاں مفسر کا بتایا ہوا جملہ ہے, لیکن ہیں سب وہی باتیں جو مفسرون نے بتائی ہیں. مفسرون یہ لیولز بتاتے ہیں قرآن سے تعلق قائم کرنے کے. پہلا تعلق کیسے قائم ہوگا؟ آپ اس کو سنیں, ٹھیک ہے, اور کیسے سنیں؟ غور سے سنیں. دوسرا تعلق اس سے کیسے بنے گا؟ کہ آپ اس سے نصیحت حاصل کریں, یعنی کہ آپ اس کو اپنے لیے ریمائنڈر سمجھیں. ریمائنڈر کس چیز کی طرف آپ کو اشارہ کرتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ اپنے موبائل فون میں ریمائنڈر لگاتے ہیں. آپ کے بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں, آپ کے بچوں نے اپنے موبائل فون میں ریمائنڈر لگایا. ریمائنڈر اس چیز کا لگایا جاتا ہے جو آلریڈی چیز آپ کی نالج میں ہوتی ہے. کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ آپ ریمائنڈر اسی چیز کا لگاتے ہیں جس کو آپ پہلے سے جانتے ہیں. قرآن آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہے جو آپ کی فطرت میں آلریڈی موجود ہیں, اللہ نے آپ کی روح کے اندر اپنی معرفت ڈال کر یہاں بھیجا ہے. تو قرآن آپ کو اور مجھے ریمائنڈر دیتا ہے, ایک یہ لیول بنتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور لیول مسلمان کو قرآن کے ساتھ بنانا ہوتا ہے, ایک اور ریلیشن شپ قرآن سے قائم کرنا ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے ریلیشن شپ تفکر کا, غور و فکر کا, قرآن کے ساتھ اپنی مائنڈ سیٹ اور اپنی تھنکنگ کو اٹیچ کرنے کا. اس کی بھی بہت ضرورت ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ انفال میں, سورہ انفال کی آیت نمبر, نہیں سورہ انفال میں نہیں آتا, سورہ محمد میں آتا ہے. جہاں آتا ہے سورہ محمد میں آتا ہے اور سورہ آل عمران میں آتا ہے, لعلکم تفکرون, جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سی اپنی تخلیق کی باتیں بتائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بنایا, آسمان کو بنایا, کشتی کو بنایا, اللہ نے پانی کو بنایا, پھر پانی سے نباتات کو بنایا, اور آخر میں اللہ نے کہا لعلکم تفکرون, تاکہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے سانے یونیورسل فینومینا کو ڈسکرائب کیا ہے, تاکہ تم غور و فکر کرو, تمہاری تھنکنگ اس کے مطابق ہو جائے. پھر اس کے بعد ایک اور لیول آتا ہے قرآن کے ساتھ ریلیشن شپ کا, اور وہ ہے تدبر کا ریلیشن شپ. جیسے سورہ محمد میں آتا ہے افلا یا تدبرون القرآن, کیا یہ قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے؟ تدبر کیا کہتے ہیں اگر ہم اس کو آسان زبان میں سمجھیں, اس لیے کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں. دبر عربی زبان میں کسی کی بیک کو کہتے ہیں, پیٹھ کو دبر کہا جاتا ہے. ایک آپ پیٹھ کے لیے ظہور بھی استعمال کرتے ہیں عربی میں, ظہورہم, ان کی پیٹھوں کے پیچھے. عربی زبان کے لیے یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایک لفظ دوسرے کا پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا. دبر کا مطلب الگ ہوتا ہے, ظہور کا مطلب الگ ہوتا ہے. دبر کہتے ہیں کسی چیز کی بیک. اچھا, ہم اس کو کیسے سمجھیں گے کسی چیز کی بیک کو؟ مثال کے طور پر آپ سب نے سمندر دیکھا ہے, کراچی میں رہنے والے, سمندر دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے الحمدللہ. سمندر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو, جب آپ سمندر کے سی شور پر کھڑے ہیں, آپ کنارے پر کھڑے ہیں, تو آپ کو سمندر جو نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ اس کا سرفیس نظر آ رہا ہوتا ہے یا آپ کو اس کا انٹرنل ڈیپتھ نظر آ رہی ہوتی ہے؟ سرفیس نظر آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس سمندر کا دبر کیا ہے جو اس کی ڈیپتھ ہے, صحیح, اس کی پیٹھ ہے. یہ ایک طرح سے یہ اس طرح کا دبر ہے. ایک تو ظہور ہوتا ہے کہ پیٹھ پیچھے ڈال دینا, یعنی کسی چیز کو ویلیو نہ کرنا. دبر کہتے ہیں جس کے لیے تدبر کا لفظ بنا ہے, کسی چیز کی ڈیپتھ میں جانا, اس میں ڈائیو ان کرنا, اس کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو ڈھونڈنا, اس کو کہتے ہیں تدبر. یعنی مثال کے طور پر آپ نے ایک آیت پڑھی, آپ نے یہی آیت پڑھی, چلیں افلا یتدبرون القرآن, اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے, سوچتے نہیں ہیں, کیا اس کے لیے اپنی انٹلیکٹ استعمال نہیں کرتے. ایک آیت ہے نا, ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا, بہت سے بہت ہم اس کا ترجمہ کیا پڑھیں گے, کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے, دیٹس اٹ, اور آپ اگلی آیت پر چلے جاتے ہیں. تدبر کیا ہوگا اسی آیت کے اوپر, کہ آپ سمجھیں کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا, تدبر کیا ہوتا ہے, کس طرح سے قرآن پر تدبر کیا جاتا ہے, یہ کس طرح سے ایک مسلمان کا ریلیشن شپ قرآن کے ساتھ بلڈ کرتا ہے, اور کس طرح سے آپ کو قرآن کے اندر چھپے ہوئے خزانے نظر آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ سے میں کہوں سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کہ اس وقت اس کے اندر لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مچھلیاں رکھی ہیں, اور ایک آپ نے میری بات سن کر مان لیا, اور ایک آپ نے خود ڈائیو ان کیا اور آپ نے سکوبا ڈائیونگ کی, اور آپ سوئمنگ کرتے ہوئے سمندر کی ڈیپتھ میں گئیں اور آپ نے وہ مخلوقات, وہ کریشنز خود دیکھیں, تو دونوں میں سے کس کیٹیگری میں آپ کو زیادہ سالڈ یقین اور ایویڈنس مل جائے گا, میرے کہنے سے یا خود دیکھنے سے؟ خود دیکھنے سے. یہ چیز ہے جو آپ کو قرآن کی آیات پر کرنی ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات پر تدبر کرنا ہے, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات پر تدبر کرنا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب آج ہم نیا معنی اور نیا مفہوم جو ہے وہ ہم اس آیت کا نکالیں گے, کہ ہم کہیں گے اچھا اب میں خود فگر آؤٹ کرتی ہوں کہ افلا یا تدبرون القرآن کے کیا معنی ہے. نہیں, یہ نہیں کرنا آپ نے اور میں نے. جو سکالرز نے کام کیا ہے تدبر کا, ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کس طرح سے تدبر جو ہے وہ کیا گیا ہے, تاکہ آپ اور میں قرآن کی خوبصورتی کو سمجھ سکیں. اچھا, تدبر کرنے کے لیے ایفرٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہو, اگر آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہو اور آپ ترجمہ پڑھ رہی ہوں, اس کے مقابلے میں اب جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں, آپ یہ بتائیں دونوں میں سے کون سا طریقہ زیادہ آسان ہے, جو آپ کو زیادہ اپیل کرے گا؟ سننے والا زیادہ آسان ہے, الحمدللہ. ویسے مجھے خیال تھا آپ لوگ کہیں گے ترجمہ پڑھنے والا زیادہ آسان ہے, سننے سے زیادہ اثر آتا ہے, الحمدللہ. اللہ کرے کہ اللہ سننے سے ہمارے دلوں کو کھولے. لیکن یاد رکھیں, سننے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ آپ کی ایفرٹ ہوتی ہے. اس لیے کہ جب آپ کسی چیز پر کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پر جب آپ قرآن پر کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک مخلوق موجود ہے اس کے مقابلے میں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے, اور وہ شیطانوں کی اور جن کی مخلوقات ہیں, جو چاہتی ہیں کہ آپ کسی بھی طرح سے قرآن کے اندر کا مفہوم پہچان نہ سکیں. آپ سرفس پر رہیں, بس سامنے سامنے سے قرآن کو دیکھتے رہیں, اور آپ کے لیے چیزیں جو ہیں وہ مشکل ہوتی جائیں. یہ آیت جو قرآن میں تدبر کی ہے, سمجھ لیں ہم نے اسی کو اپنا ایک طرح کا اس وقت کا مشن بنایا ہے, کہ ہم نے ان 20 دنوں میں سورۃ الفاتحہ کے اوپر تدبر کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ تدبر وہ تدبر نہیں ہوگا کہ ہم آج سے کوئی نیا تدبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 21ویں صدی کے اندر. یہ وہ تدبر ہے جو سکالرز کر کے جا چکے ہیں, صحابہ کر کے جا چکے ہیں. صرف مجھے اور آپ کو اس خزانے کے اندر ڈائیو ان کرنا ہے, آپ نے اور میں نے اس خزانے کو تلاش کرنا ہے کہ کس طرح سے سکالرز نے سورہ فاتحہ کو اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کی آپ کو تفاصیل 5-5 والیومز کی ملتی ہیں. ہم تو سورہ فاتحہ کو سب سے زیادہ ڈیکوریٹو قرآن کے پیج پر دیکھتے ہیں, اور ہمیں پڑھنی بھی بہت اچھی آتی ہے, اور ہم 100 کلومیٹر/آور کی سپیڈ سے پڑھ بھی جاتے ہیں, ہمارے لیے مشکل بھی کوئی نہیں ہوتی. تو ہم انشاءاللہ اس رمضان میں ان 20 دنوں کے پروگرام میں سورہ فاتحہ پر تدبر کریں گے, اور سورہ فاتحہ پر تدبر کرتے ہوئے ہر وہ ٹاپک جو اس کے اندر آتا ہے ہم اس پر غور و فکر کرنے کی بھی کوشش کریں گے. یہ جو آپ کا اس رمضان کا ایک مشن ہے افلا یا تدبرون القرآن, یہ اصل میں آپ اللہ ہی کی دی ہوئی دعوت کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اللہ نے انویٹیشن دیا ہے کہ کیا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے, تدبر نہیں کرتے. قرآن میں دو مرتبہ یہ ایگزیکٹ فریز آیا ہے. دو مرتبہ یہ ایگزیکٹ فریز کیسے آیا ہے؟ یہ جو لفظ ہے نا, یہ جو آپ کو ایک جملہ ملتا ہے افلا یا تدبرون القرآن, یہ دو مرتبہ آیا ہے. اچھا, ہم کیا بات کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. یعنی قرآن آپ کی زندگی میں صرف نالج کی حد تک نہیں تھا، صرف آپ کے دل میں حفظ کے طور پر نہیں تھا، آپ کے عمل میں نظر آتا تھا. اور یہ چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، کیا یہ صرف اللہ کے رسول تک ہی کنفائنڈ رہی یا آگے کی جنریشنز میں بھی فلٹر ڈاؤن ہوئی؟ کیا صحابہ چلتے پھرتے قرآن ہوتے تھے؟ بالکل ہوتے تھے. ایک بہت واقعہ اچھا آپ کو ملتا ہے، ہم لوگ اکثر سیرت تو پڑھ لیتے ہیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم لوگ سیرت صحابہ پڑھنے کی طرف آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح سے کتنی اہمیت اس چیز کی بھی ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کی جنریشن نے، صحابہ نے کس طرح سے قرآن کو اپنے عمل میں شامل کیا. ایک واقعہ آتا ہے حضرت عمر کی سیرت کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں، ایک مرتبہ ایک قافلہ حضرت عمر کے دور خلافت میں مدینہ سے عمرے کی طرف جا رہا تھا، مکہ جا رہا تھا. اب رات کا وقت تھا، آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت لائٹس تو نہیں ہوتی تھیں، سٹریٹ لائٹس یا کوئی لائٹس تو نہیں ہوتی تھیں. جب قافلہ آ رہا تھا اور حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک قافلہ مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا ہے، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان لوگوں میں سے کسی نے جواب دیا کہ ہم فجن عمیق سے آ رہے ہیں. فجن عمیق قرآن کی ٹرمینالوجی ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیپ ویلی، ان کا مطلب تھا ایک بہت گہری وادی کی طرف سے آ رہے ہیں، یعنی مدینہ کی طرف سے آ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے اندر، کیا ہم دو منٹ کا بریک کر لیں؟ اس سے بہت ڈسٹریکشن ہو رہی ہے. ابھی ہم نے شیطان کی بات کی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان. نیڈ اٹ رائٹ ناؤ؟ ہاں نہیں. چلیے، میں کیا بات کر رہی تھی، کون بتائے گا مجھے؟ حضرت عمر کے دور کا واقعہ میں بتا رہی تھی کہ حضرت عمر کے دور میں ایک مرتبہ ایک قافلہ جو تھا وہ آ رہا تھا مدینہ سے عمرہ کرنے کی طرف جا رہا تھا. حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم فجن عمیق سے آ رہے ہیں، یعنی ایک ڈیپ ویلی سے آ رہے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم البیت العتیق جا رہے ہیں. البیت العتیق کس کو کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کو کہتے ہیں، اللہ کے گھر کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہم اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. حضرت عمر نے ان کو جب یہ الفاظ، یہ ٹرمینالوجی یوز کرتے ہوئے سنا، اب اندھیرا تھا، شکلیں تو نہیں نظر آ رہی تھیں نا کہ کون لوگ ہیں اگزیکٹلی کہاں سے آ رہے ہیں، بس انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر قرآن کو ہی ٹرمینالوجی کے طور پر، قرآن ہی کو ٹرمینالوجی کے طور پر استعمال کیا تھا. اب حضرت عمر نے، ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے درمیان میں کوئی قرآن کا سکالر موجود ہے جو ان کو قرآن اتنا زیادہ سکھاتا ہے کہ قرآن ان کی ڈیلی گفتگو کے اندر آ گیا ہے. حضرت عمر نے ان سے پوچھا ایو القرآن اعظم، قرآن کا کون سا حصہ سب سے اعظم ہے، یعنی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے گریٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی کے وہ جملے انہوں نے دہرا دیے. حضرت عمر نے ان سے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کا وعدہ کہاں پر قرآن میں سب سے زیادہ گناہگاروں سے کیا ہے؟ تو انہوں نے سورہ زمر کی آیت جو تھی وہ تلاوت کر دی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ نے اپنے بندوں سے کہا ہے کہ وہ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، جنہوں نے باؤنڈریز توڑی ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. تو جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت عمر نے پوچھا اچھا یہ بتائیں کہ قرآن کی سب سے زیادہ ڈیسائسو آیت کون سی ہے، یعنی جو بہت زیادہ عدل کی بات کرتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی. اب انہوں نے یہ ساری آیات جب بتائیں حضرت عمر کے کہنے پر، تو حضرت عمر نے کہا افیکم عبداللہ ابن مسعود، کیا تمہارے درمیان عبداللہ ابن مسعود ہیں؟ وہ پہچان گئے کہ اس اتنی زیادہ نالج کا ہونا قافلے والوں کے اندر، اتنا زیادہ قرآن کی ٹرمینالوجی کا استعمال کرنا. حضرت عمر نے ان قافلے والوں سے پوچھا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے درمیان میں کوئی سکالر موجود ہے، اور جب انہوں نے اتنے سوال پوچھ لیے تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا افیکم عبداللہ ابن مسعود، کیا تمہارے درمیان میں عبداللہ ابن مسعود ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ ہم عمرے کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر کا آپس میں ریلیشن شپ بہت اچھا تھا. اچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر کا آپس میں ریلیشن شپ بہت اچھا تھا. حضرت عمر کے لیے آتا ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، حضرت عمر کو سب جانتے ہیں الحمدللہ. حضرت عمر کی سیرت ضرور پڑھیے، سیرت عمر کئی کتابیں مختلف ہسٹورینز نے لکھی ہیں، ضرور پڑھیے، آپ کو بہت زیادہ حضرت عمر کی ڈائیورس پرسنالٹی کا پتہ چلے گا. حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت لمبے تھے اور براڈ بھی تھے کافی. اور حضرت عمر کے لیے آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کہ جب وہ کسی جانور پر کسی میول پر بیٹھا کرتے تھے تو ان کے پیر نیچے ٹچ کیا کرتے تھے, اتنے زیادہ لمبے تھے. اور حضرت عمر کا لقب کیا تھا؟ الفاروق. الفاروق یعنی فرق کرنے والے. ایک تو شخصیت بہت اسٹرانگ تھی, دوسرا حضرت عمر جو تھے وہ ویسے بھی ان کے لیے آتا ہے کہ حق اور باطل میں کلیئر
ڈسٹنکشن کرنے والے تھے.
اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے اگر آپ دیکھیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت چھوٹے قد کے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قیامت کے دن ایک پاؤں, ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ بہت زیادہ قرآن کے بڑے اسکالر تھے, قرآن کے مفسر تھے, قرآن کے تدبر کو جانتے تھے, قرآن پر تدبر کر سکتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیدرنگ میں رہتے تھے تو ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ کس طرح سے قرآن کی کس آیت کی کیا
امپلیمنٹیشن ہونی ہے.
اچھا, اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں جب پتا چلا حضرت عمر کو, تو یہ قافلے میں گئے اور ان کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے کر آ گئے اور ایک سائٹ پر جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے.
اب آپ امیجن کریں, ایک اتنا بڑا انسان بیٹھا ہے اور ایک چھوٹے قد کا انسان جو بیٹھا ہے, لیکن حضرت عمر ان سے سیکھتے رہے, ان سے پوچھتے رہے. اور جب آپ دونوں کی کانورسیشن ختم ہوئی تو حضرت عمر نے کہا باہر آ کے قافلے والوں سے, کنیف بولیا علم, تمہارے پاس ایک ایسا برتن موجود ہے عبداللہ ابن مسعود کی شکل میں وچ از فل آف نالج. اتنا زیادہ ان کو قرآن کا علم تھا. اور آپ امیجن کریں کہ ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں جس کا امپیکٹ پورے معاشرے پر آ رہا ہے, پوری سوسائٹی پر آ رہا ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک اسکالر کا, ایک جسٹ اسکالر کا ہونا, ایک پڑھے لکھے اسکالر کا ہونا کسی عوام کے اندر, معاشرے کے اندر, اس معاشرے کو امپیکٹ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے, اس معاشرے کے لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کو حضرت عمر نے کوفہ کا گورنر بنایا تھا, اور جب کوفہ کا گورنر بنا کر وہاں بھیجا تو کوفہ کو مشہور کر دیا گیا تھا مدینۃ القرآن کے نام سے. مدینہ ایک تو آپ جانتی ہیں مدینۃ المنورہ ہے, عربی زبان میں مدینہ کس کو کہتے ہیں؟ شہر کو کہتے ہیں. تو مدینۃ القرآن کیا ہوگا؟ قرآن کا شہر. یعنی جب عبداللہ ابن مسعود کوفہ گئے ہیں تو وہاں کے پورے شہر کو مدینۃ القرآن کہا جانے لگ گیا تھا, یعنی اتنا زیادہ لوگوں کے اندر علم آ گیا تھا. اور کوفہ وہ شہر ہے جہاں سے بہت اسکالرز بعد میں تاریخ کے اسلام کے اندر آئے ہیں. یہ اس ایک شخص کی وجہ سے ہوا. کون سے وہ؟ عبداللہ ابن مسعود. اور کیوں ان کی وجہ سے اتنا اسٹرانگ امپیکٹ تھا؟ اس لیے کہ وہ واکنگ قرآن تھے, چلتا پھرتا قرآن تھے, ان کی گفتگو میں قرآن ہوتا تھا, ان کی ٹرمینالوجی میں قرآن ہوتا تھا, ان کی نصیحت میں قرآن ہوتا تھا. وہ قرآن کو صرف عبادت کی فارم میں, صرف جائے نماز پر بیٹھ کے یا قرآن کی تلاوت کے وقت نہیں محسوس کیا کرتے تھے, وہ قرآن کو عام زندگی میں ریلیٹ کیا کرتے تھے. یہ خوبصورتی آپ کو نظر آتی ہے. عبداللہ ابن مسعود کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, من اراد یسمع القرآن رد قریا کما اسر, تم میں سے جو چاہے کہ وہ قرآن کو ایسے سنے جیسا کہ فریش تازہ قرآن نازل ہوا ہے, تو وہ عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت ہوں گے. یعنی صرف اور صرف قرآن کا فہم نہیں تھا ان کے پاس, صرف قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, تلاوت بھی بہت خوبصورت کیا کرتے تھے. اور ایسی خوبصورت تلاوت کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے کہا تھا کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے. تو یہ خوبصورتی ہے صحابہ کی, یہ خوبصورتی ہے ہر اس انسان کی جو اپنی زندگی کے اندر قرآن کو شامل کر لے گا. اور یہ آپ کا اور میرا ڈیکلریشن ہے کہ آپ اور میں اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کرنے والے ہیں. آپ نے جب پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب آپ صبح شام کی دعائیں پڑھتی ہیں, آپ وہاں اوپن ڈیکلریشن کرتی ہیں, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد نبیا, ہم یہ خود دعا کرتے ہیں. اور یہ اوپن ڈیکلریشن کہ میں راضی ہو گئی اس بات پر, یعنی میرا ٹرسٹ ہے اس بات پر کہ میری زندگی میں خوشی آئے گی یا غم آئے گی. یا غم آئے گا کس کی طرف سے آئے گا؟ اللہ کی طرف سے آئے گا. اگر مجھے روزے میں سر میں درد ہوگا کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ہوگا. اذن ربی ہوگا, اللہ کا اذن ہوگا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ نے سحری جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کھائی. آج کل کے بچے سحری کھاتے ہوئے بہت زیادہ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں, ان سے نہیں کچھ کھایا جاتا. تو یہ چیز آپ کے لیے خود آپ کو دیکھنے کی, کیا آپ کے ہاتھ کی کمائی ہے
اور کیا آپ کے اوپر چیز اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آ رہی ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن میری اور آپ کی تھنکنگ کو بدلے، یہ قرآن مجھے اور آپ کو ٹرانسفارم کرے. اللہ نے قرآن کے لیے کہا ہے شفاء لما فی الصدور، دلوں کے لیے جو سینوں کے اندر ہیں، جذبات ہیں، جو ارادے ہیں، جو تھاٹ پیٹرن ہے، اس کے لیے یہ قرآن شفا ہے. یہ پوری امت کے لیے شفا ہے. اور یہ امت کے لیے قرآن شفا کب بنے گا؟ جب آپ اور میں اس کو سمجھ کر پڑھیں گے. آج آپ اور میں قرآن کے ترجمے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک کے بعد ایک نبی کا قصہ، ایک رسول کا قصہ، ایک امت کا قصہ آ رہا ہوتا ہے. ایک لیول ایسا آتا ہے کہ جب آپ اتنا زیادہ قرآن سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ کو فکشنل اسٹوری جو ہے وہ سن رہے ہیں، آپ کوئی ہسٹوریکل فگر جو ہے، آپ کوئی ہسٹری اس کی بات سن رہے ہیں. اور سر موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ یہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر یہ ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ ہوا. قرآن فکشنل اسٹوریز نہیں سناتا. قرآن مجھے اور آپ کو ایک ایک آیت کے ساتھ لنک کرنا چاہتا ہے. قرآن چاہتا ہے کہ میں ہر آیت کے معجزے کو محسوس کروں اور ہر آیت مجھے پرسنلائز لیٹر کی طرح محسوس ہو. جیسے مثال کے طور پہ آپ جس وقت قرآن کھولیں آپ کو لگے کہ اس میں آپ کو آپ کے مسئلے کا حل مل گیا ہے.
اور یہ ہوتا ہے اللہ کے اوپر مکمل توکل. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات،
جیسے آپ
قرآن کے اندر
یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھتے، سب سے زیادہ جو مختلف انبیاء کے قصے آئے ہیں اس میں سب سے زیادہ انٹرسٹڈ قصہ جو لگتا ہے وہ موسیٰ یوسف علیہ السلام کا لگتا ہے. ایک پورا فلو چلتا ہے اس کہانی کی طرح. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کئی مرتبہ آیا، عیسیٰ علیہ السلام کی بات کئی مرتبہ آتی ہے، یوسف علیہ السلام کا ذکر کانسنٹریٹڈلی 12ویں اور 13ویں پارے میں سورہ یوسف میں آتا ہے. آپ اللہ کا کمال دیکھیں. اگر آپ کبھی یوسف علیہ السلام کا قصہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں، انجیل میں، بائبل میں پڑھیں، لیکن بائبل پڑھنا منع نہیں ہے ایز لانگ ایز کہ آپ کے اپنے جو تھاٹ پیٹرن ہے، جو آپ کے اپنے عقیدہ ہے، جو آپ کا اپنا کریڈ ہے، وہ بہت مضبوط ہے، آپ خود مستقل ہوں. اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھیں تو اس میں جو یوسف علیہ السلام کا قصہ آتا ہے اس میں اتنے نام ہیں، اتنے نام ہیں کہ آپ ناموں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. کون کس کا بیٹا تھا، کون کس کی بیٹی تھی، کون کس کا جو تھا وہ گرینڈ فادر تھا، اور وہ پورے کے پورے ناموں کے ساتھ لمبی اسٹوری چلتی ہے کہ آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. آپ قرآن میں سورہ یوسف پڑھتے ہیں، آپ کسی بچے کو بھی سورہ یوسف سنائیں ترجمے کے ساتھ، عربی نہیں کہہ رہے. مثال کے طور پہ آپ کی بیٹی ہے 13 سال کی، آپ اس کو سورہ یوسف کا ترجمہ سناتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کی بیٹی جو 13 سال کی ہے، جس کی بہت ڈسٹریکشن ہوتی ہیں ادھر ادھر کی، آج کل کے بچوں کا اٹینشن اسپین بہت کم ہے، لیکن آپ اپنے 13 سال 14 سال 15 سال کے بیٹا یا بیٹی کو سورہ یوسف کا ترجمہ سنائیں، کہانی کی طرح انٹرسٹ لے کر سنے گا. اسکالرز کہتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے، اس کی کئی حکمتیں. ایک سمپل حکمت اگر ہم اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ سے کمپیئر کریں، قرآن میں جب سورہ یوسف کی بات آتی ہے تو یوسف علیہ السلام کے لیے آتا ہے یوسف علیہ السلام اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بھائیوں کے نام نہیں آتے. یوسف کے بھائی عزیز مصر، عزیز مصر کا نام کیا تھا وہ نہیں آتا. عزیز مصر کی بیوی، اس کی بیوی کا نام کیا تھا وہ نہیں آتا. پھر بادشاہ جو تھا مصر کا اس کا نام نہیں آتا. تو ناموں کو امیج کر دیا گیا اور مین جو سٹریم تھی اس کو واضح کر دیا گیا تاکہ کانسنٹریشن کس چیز پر رہے، اس چیز پر کہ اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے. آپ سورہ مریم پڑھتے ہیں، سورہ مریم میں زکریا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. سورہ مریم شروع ہوتی ہے حروف مقطعات سے، کاف ہا یا عین صاد، اس کے بعد آیت نمبر 2 آتی ہے ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ، تمہارے رب نے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندے زکریا کا ذکر کیا ہے. آپ دیکھیں سنیں، ذکر رحمت ربی کا، تمہارا رب، یعنی اللہ کیا چاہتا ہے. قرآن کا سب سے پہلا ایڈریس کرنے والا انسان کون تھا جس کو قرآن نے ایڈریس کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ ان کو پرسنلائز آیات کی طرح پڑھیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زکریا کے رب نے اس پر اپنی رحمت کی، اللہ نے کہا تمہارے رب نے زکریا پر رحمت کی. ربی کا کہا، تمہارا رب. کیوں؟ تاکہ آپ قرآن کی ایک ایک آیت کو اپنے لیے محسوس کریں. آپ اور میں جب انبیاء کے قصے پڑھتے ہیں، آپ اور میں اگر چلے نہیں بھی سمجھتے تو ان جنرل مسلمان آپ کو یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ ارے وہ تو اللہ کے رسول تھے، ان کا معاملہ تو خاص تھا، وہ کہاں اور ہم کہاں, ہم تو ان کی پیروں کے ہاتھ کے برابر بھی نہیں ہیں. جب انبیاء کے قصے سنائے جاتے ہیں تو ہم یہ آٹومیٹک نوشن لے لیتے ہیں کہ انبیاء کا معاملہ خاص تھا, اللہ نے ان پر خاص رحمت کی, اللہ نے ان کے لیے خاص طور پر چیزوں کو جو تھا وہ مراکلس نے کیا, اللہ نے زکریا علیہ السلام پر خاص رحمت کی اور ان کو اس عمر میں اولاد دی. مجھے تھوڑی آگے اولاد دے سکتے ہیں. یہ آیت ایک ربی کا آپ کو یہ بتا رہا ہے, آپ اسی فریم آف مائنڈ سے, اسی لیول آف ٹرسٹ سے, اسی لیول آف کانفیڈینس سے اللہ سے دعا کریں گی جیسے زکریا نے کی تھی, تو کیا ہوگا, اللہ آپ کی بھی دعا سنے گا. یہ ہے قرآن کی سمجھ جو اللہ مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے. ہم قرآن کو اسٹوریز کی طرح نہ پڑھیں, ہم قرآن کو ہسٹری کی اسٹوریز, فکشنل اسٹوریز یا مسلم ہیروز کی اسٹوریز کی طرح نہ پڑھیں, پروفٹ کی اسٹوریز کی طرح نہ پڑھیں, ہم قرآن کو اپنے لیے سبق بنا کر سنیں اور پڑھیں. ہمیں لگے کہ اس کے اندر آپ کے اور میرے لیے ایک ایک چیز عمل کی اللہ نے دے دی ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ ماضی میں انبیاء کی دعائیں قبول کرتا تھا, آج اللہ میری دعا بھی قبول کر سکتا ہے. یہ بھی مت کہیں اللہ مسلمانوں کی دعا قبول کر سکتا ہے, پرسنلائز اللہ میری دعا قبول کر سکتا ہے. صرف آپ کو وہ لیول آف ٹرسٹ چاہیے, ایمان کا کنوکشن چاہیے, جس طرح سے انبیاء مانگا کرتے تھے ایسے آپ اور میں مانگیں. ایک اسکالر آتے ہیں امام علی قرشیری نام ان کا آتا ہے, عرب کے اسکالر ہیں. اس آیت کے اوپر جو سورہ مریم کی آیت ہے کہ جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہاں اللہ نے ربی کا کیوں استعمال کیا, اس پر کمنٹ کرتے ہوئے امام علی قرشیری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ چیز فائنل کر دی کہ اب آپ کی امت کو ایز اے ہول عذاب دے کر تباہ نہیں کیا جائے گا. جیسے ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ سے پہلے جو قومیں تھیں ان پر اللہ کے نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے حجت تمام ہونے کے بعد عذاب آئے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوائنٹ پر لایا گیا جس کے بعد اب امتوں کو ایز اے ہول عذاب سے ختم نہیں کیا جائے گا. لیکن امام القرشری کہتے ہیں کہ یہ جو معجزات تھے, جیسا معجزہ زکریا علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ اس عمر میں اللہ نے ان کو اولاد دی, یا یہ معجزہ ہونا کہ کسی کا لیول آف ٹرسٹ ہونا کہ کوئی اپنے گھر سے نکال دے, ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر سے نکال دیا تھا نا, اللہ نے کیسے ساری انسانیت کو ان کے ساتھ اٹیچ کر دیا. یہ معجزات امام القرشری کہتے ہیں کہ آج بھی ہو سکتے ہیں, صرف ہمیں اپنا ایمان بڑھانے کی ضرورت ہے. اور اپنے سے ہر ایک کے پاس اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی معجزہ بتانے کی کہانی موجود ہوگی, آئی ایم ڈیڈ شیور. ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ آپ سمجھ بھی نہیں رہے ہوتے کہ اللہ اس مقام پر میرا یہ کام کر دے گا, لیکن آپ بس ایک لمحے کا توکل کرتے ہیں اللہ کرائے گا, یا آپ کا ایک لمحے کا توکل وہ کام آپ کا مکمل کرا جاتا ہے. اللہ آج بھی آپ کی اور میری زندگی میں معجزات لاتا ہے, اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم وہ توکل اللہ کے اوپر کریں جو مریم علیہ السلام نے کیا. آپ امیجن کریں مریم علیہ السلام کا کیا توکل تھا, ان میرڈ لڑکی, اور ان میرڈ لڑکی کو اللہ تعالیٰ پریگننٹ کر دیتے ہیں, اس کے بعد اللہ ان سے صرف یہ کہتے ہیں کہ جو میں کہوں وہ کرتی رہو, عبادت کرتی رہو, اپنے آپ کو جہاں لے جانے کو کہوں وہاں لے جاؤ. یہ توکل تھا, تو اللہ نے کتنا آنر دیا مریم علیہ السلام کو. اگر آپ اور میں بھی اپنے اندر عیسیٰ علیہ السلام جیسی عاجزی لے کر آئیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی آنر دے گا. اگر آپ اور میں بھی اپنے والدین کے ساتھ ویسے ہی ادب سے بات کریں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین سے ادب سے بات کی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے والد مسلمان تھے, کون تھے, مشرک تھے. ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ خود اپنے ہاتھوں سے بت بنایا کرتے تھے, آئیڈلز بنایا کرتے تھے. ان کے ساتھ بھی ابراہیم علیہ السلام نے کس ادب اور محبت سے بات کی ہے, ان کے ساتھ بھی ابراہیم علیہ السلام نے کتنے زیادہ لحاظ کے ساتھ اللہ کا پیغام دیا ہے. اگر آپ اور میں بھی اپنے والدین کے ساتھ کتنے ادب سے بات کریں, اللہ آپ کو اور مجھے بھی ایموشنل اسٹرینتھ دے گا. جب ہم اولاد ہونے کے اینگل سے اپنے ماں باپ کو دین کی کوئی بات بتانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں سمجھ پاتے, تو ہمیں زیادہ تر کیا آتا ہے, بہت غصہ آتا ہے, بہت زیادہ غصہ آتا ہے. ماں باپ کے اوپر غصہ کرنے کی آپ کو اور مجھے کسی بھی طرح سے کوئی اتھارٹی نہیں دے گئی. یاد رکھیں ایک ماں باپ کا رشتہ, اور ماں باپ میں شوہر کے ماں باپ بھی آ جاتے ہیں, ساس سسر بھی آ جاتے ہیں, اپنے ماں باپ بھی اور شوہر کے ماں باپ بھی. اور آپ کے شوہر, ان کو ان رشتوں کو تربیت کرنے کی ذمہ داری آپ کی اور میری نہیں. آپ ان تک تربیت کر سکتے ہیں, آپ ان کی تربیت نہیں کر سکتے. تربیت میں بار 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 کہا جاتا ہے آپ اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں, آپ اپنی چھوٹی بہن کی یا اپنی بڑی بہن کی یا بڑے بھائی کی یا ہو سکتا ہے چھوٹے بھائی کی تربیت کر سکتے ہیں. آپ والدین کی اور شوہر کی تربیت نہیں کر سکتے, محبت سے بات کنوے کر سکتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو ایموشنلی ماں باپ سے دور کیا ہے, ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کبھی کبھی ایسی اولاد سے تھوڑا ایموشنلی دور ہو جاتے ہیں جو بظاہر ان کے مطابق ان کے طریقوں کو چھوڑ کر نئے طریقے اپنا رہی ہوتی ہے, حالانکہ وہ اولاد سنتوں پر عمل کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ کو ایموشنلی ماں باپ سے ڈیٹیچمنٹ ہوگی لیکن ایمان اللہ پر ہوگا, اللہ آپ کو ایموشنل اسٹرینتھ دے گا, اللہ آپ کو اور ایسے لوگوں سے جوڑ دے گا جو آپ کو ایسا ایموشنلی اسٹرینتھ دیں گے کہ آپ عمل میں دو قدم اور آگے جاتے جائیں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو قصے بتائے ہیں یہ اللہ نے بتائے ہیں تاکہ ہم اس کو اپنے ساتھ اپنی زندگی پر اپلائی کر سکیں, تاکہ ہمارے دلوں کے تالے کھل سکیں اور ہم قرآن پر غور کر سکیں. کون قرآن کے قصے کو کہانی نہیں سمجھے گا؟ جو قرآن پر غور کرے گا, جو قرآن پر فکر کرے گا, جو قرآن کی ایک آیت سے اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ وہ آیت اس کو کسی حد تک سمجھ نہ آ جائے اور وہ اس کے عمل میں شامل نہ ہو جائے. پھر محمد کی آیت یاد کر لیں جو ہم نے اس رمضان سے اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلنی ہے, افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا, اللہ نے کہا کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کون سے تالے پڑے ہوئے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر میں قرآن کے بارے میں یا ہم قرآن کے بارے میں آیات پڑھ کر سرفیس کو دیکھتے ہیں
اور ہم اس کے ان ڈیپتھ میننگ کو نہیں سمجھتے, تو بتائیں کون سے تالے ہیں ہمارے دلوں کے اوپر؟ کبھی سوچیں, تدبر کرنا چاہ رہے ہیں نا ہم, قرآن کو سمجھنا چاہ رہے ہیں, تو یہ بتائیں کہ ہمارے دلوں پر کون سے تالے پڑے ہوئے ہیں جو ہمیں قرآن پر فکر نہیں کرنے دیتے؟ کسی کے ذہن میں کوئی تالے آتے ہیں؟ غفلت ہے, اور سوشل ٹائز ہیں, اور دنیا کی محبت ہے, سوشل ٹائز ہیں, غفلت ہے. بچوں کوئی مووی ہے؟ نہیں. کوئی سنگر ہے؟ نہیں. اگر آپ نے اپنے تالے تلاش کرنے ہیں تو سب سے بڑا تالا جو ہے وہ گناہ کا تالا ہے. آپ اور میں قرآن پڑھنے کے باوجود اپنی زندگیوں سے گناہوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یاد رکھیں اس دل پر تالا پڑ جائے گا, یہ دل بند ہو جائے گا. اور جس دل میں تالا ہوتا ہے وہ دل پھر ہدایت کی طرف نہیں آ پاتا. ایک اسکالر آتے ہیں بہت بڑے قرآن کے مفسر, مجاہد ابن جبر, شاید آپ نے نام سنا ہو, مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے یہ بتایا کہ دل جو ہے اس پر تالا کیسے پڑتا ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا, جیسے آپ کا میرا ہاتھ ہے, انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو ایک آپ کا دل کا کوئی وائر بند ہو جاتا ہے, پھر ایک اور گناہ کرتے ہیں تو ایک اور بند ہو جاتا ہے, ایک اور کرتے ہیں تو ایک اور بند ہو جاتا ہے, ایک اور کرتے ہیں تو ایک اور, اور پھر ایک اور گناہ کرتے ہیں تو یہ بند ہو جاتا ہے. اب یہ بند ہو گیا, یہ ہے دل پر تالا پڑ جانا, یہ دل بند ہے. اور دل بند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دل بند والے لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا افلا یقرؤون القرآن, کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ یہ تو نہیں کہا اللہ نے. کیا کہا؟ افلا یتدبرون القرآن, اس کا مطلب ہے قرآن پڑھنے والے بھی تدبر نہیں کرتے, قرآن پڑھنے والے بھی, قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی, خوب قرآن ختم کرنے والے بھی قرآن تو بہت پڑھتے ہیں, قرآن کے ان ڈیپتھ میننگ کو نہیں سمجھتے. ہو سکتا ہے حافظ ہوں, ہو سکتا ہے اسکالر ہوں, ہو سکتا ہے بہت زیادہ جو ہیں وہ قرآن پڑھنے والے ہوں دن رات شب و روز, لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہ اترا ہو, قرآن ان کی زبان تک ہو, قرآن ان کے دلوں تک نہ پہنچا ہو. یاد رکھیں جو قرآن نہیں پڑھتا, ایسے بھی مسلمان ہیں جو قرآن نہیں پڑھتا, اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسے مسلمانوں کے دلوں کو کھولنے کا ذریعہ بنیں. ایسے مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں, جو قرآن پڑھتا ہی نہیں اس کا دل مردہ ہے, سیلڈ ہو چکا ہے. اور جو قرآن پڑھتا ہے غور نہیں کرتا, اللہ نے اس کے لیے کہا اس کے دل پر تالا پڑا ہو.
اب اس تالے کو آپ نے اور میں نے کھولنا ہے. اور یہ تالا کیسے کھولا جاتا ہے؟ اس کے مختلف طریقے ہیں. اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا, اللہ کا خوف رکھنا. اگر کبھی شیطان پاؤں آپ کی گناہ کی طرف لے کر جائے, اللہ کا خوف رکھنا, گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو دور کرنا, اپنے انٹرسٹ کو ان چیزوں سے ہٹانا جو اللہ کی نافرمانی کی ہیں, اور اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لے کر جانا. یہ چیزیں ہمارے دلوں کے تالے کو انشاءاللہ کھول سکتے ہیں, ہمیں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں, ہمیں استقامت دے سکتے ہیں, ہمارے لیے عمل پر چلنا آسان کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا لا قائد لہ العلم, یہ واقع ہوگی جب علم چلا جائے گا. کیا واقع ہوگی؟ قیامت کی بات تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر نہیں کیا, آپ نے صرف اتنا کہا لا قائد لہ العلم, یہ واقع ہوگی جب علم چلا جائے گا. ایک صحابی تھے, صحابی ابن عبید رضی اللہ عنہ, جب انہوں نے رسول اللہ سے یہ سنا تو انہوں نے کہا وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ, علم کیسے چلا جائے گا اللہ کے رسول؟
وَنَحْنُ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ, ہم قرآن تلاوت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. وَنَقْرِئُ أَبْنَاءَنَا, ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. وَأَبْنَاؤُنَا
وَيَقْرَؤُونَ أَبْنَاءَنَا, اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. تو یہ قرآن کیسے چلا جائے گا؟ اس میں دو باتیں ہیں. جب اللہ کے رسول نے کہا رَا قَائِنَّ ذَهَبُ الْعِلْمُ, کہ یہ واقع ہوگی جب علم چلا جائے گا, تو صحابی نے علم سے کیا سمجھا؟ قرآن سمجھا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ واقع ہوگی جب قرآن چلا جائے گا, علم کہا تھا نا. اس کا مطلب ہے صحابہ کی زندگی میں الٹیمیٹ علم کیا تھا؟ قرآن تھا. صحابہ کے لیے الٹیمیٹ نالج قرآن تھی. اور جب اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ علم چلا جائے گا, اس وقت قیامت قائم ہوگی, تو ان صحابی نے کہا کہ یہ کیسے چلا جائے گا؟ ہم تو قرآن حفظ بھی کرتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی حفظ کراتے ہیں, اور ہمارے بچے بھی اس کو آگے اپنے بچوں کو حفظ کرائیں گے. اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پکچر پورٹری کی آنے والے وقت کی, جس میں کیا ہوگا؟ قرآن ہوگا, یعنی قرآن موجود ہوگا, قرآن پڑھا جائے گا, قرآن کی تلاوت بھی کی جائے گی, حلال اور حرام کا علم بھی ہوگا, لیکن قرآن عمل میں شامل نہیں ہوگا. مسلمان چلتے پھرتے قرآن نظر نہیں آئیں گے, مسلمان چلتے پھرتے مومن نہیں بنیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی تھی کہ اس وقت جس دور میں قیامت آنے والی ہوگی, اس وقت مسلمان تو ہوں گے, مجاہد نہیں ہوں گے, اللہ کے راستے میں عمل کرنے والے نہیں ہوں گے, استقامت رکھنے والے لوگ نہیں ہوں گے. اس کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا تھا. اب جس دور میں آپ اور میں رہتے ہیں, ہمیں جو چیز قرآن پر غور و فکر کرنے سے, اور ایسا غور و فکر کرنے سے جو ہمیں علم کو آنے کے بعد عمل پر لے آئے, جو ہمیں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے, وہ ہماری انٹلیکچوئل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہے. یعنی وہ سمجھ رہے ہیں ہمارا انٹلیکچوئل لاک ہے, ہماری عقل ہمیں علم میں عمل کے اندر آگے بڑھنے نہیں دیتی. یہ چیز ہے جس کو ہم نے بیک برنر پر رکھا ہوا ہے کہ ہم اپنی عقل کو آگے لے آتے ہیں, اور جو چیز ہماری عقل پروف نہیں کرتی اس کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ 21ویں صدی میں قرآن کا علم عمل میں نہیں آ سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. جو چیز ہمیں انسپائر نہیں کرتی اسلام کی یا حدیث کی یا کسی شریعت کے حکم کی, ہم اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ہم سے پہلے ایک قوم آئی تھی جس کو اللہ نے دنیا کی امامت دی تھی, وہ کون سی قوم تھی؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیلیوں کا قصہ آپ کو سورہ بقرہ میں کثرت سے ملتا ہے, ویسے تو پورے قرآن کا ملتا ہے, لیکن سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آئینہ دکھایا ہے کہ اگر تم نے وہی سارے اسٹیپس فالو کیے, اگر تم ساری انہیں اسٹیجز سے گزرے جن سے بنی اسرائیل گزری تھی, تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو ان بنی اسرائیلیوں کا ہوا. ان بنی اسرائیلیوں کے لیے اللہ نے کہا تھا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي, ان میں لوگ ہیں جو قرآن کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اپنی وشفل تھنکنگ کے مطابق, جیسا چاہتے ہیں قرآن سے ویسا حکم نکال لیتے ہیں. کیا آپ کو آج ایک ہی قرآن کو استعمال کرتے ہوئے لوگ جو مختلف روز گرائے کرتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ آتے ہیں. قرآن میں آتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اسی سے اللہ بعض کو ہدایت دیتا ہے اور اسی سے اللہ بعض کو گمراہ کر دیتا ہے. تو جب قرآن کے سامنے بیٹھیں, خاص دعا کریں کہ اللہ مجھے حق کو ایبزارب کرنے والا بنا، اللہ مجھے حق کو عمل میں لانے والا بنا. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خاص طور پر کریٹیسائز کیا ہے، جو آج آپ پر اور مجھ پر بالکل پرفیکٹلی فٹ آتا ہے. اللہ نے بنی اسرائیلوں سے کہا تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم قرآن کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو، اپنی کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کر دیتے ہو. اور اللہ نے آگے اس آیت میں بہت سخت بات کہی تھی، اللہ نے کہا سما جزا امیہ الزالی، کیا جزا ہے اس کی، کیا ریوارڈ ہے اس کے لیے جو یہ کرے، من کم تم میں سے ان لفظیوں فی الحیات الدنیا، دنیا میں اس کو صرف اور صرف کیا ملے گا، رسوائی. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور آخرت میں وہ کس کی طرف دھکیل دیے جائیں گے، عذاب کی طرف. اللہ تعالیٰ آج مسلمانوں کو یہ تصویر دکھا رہا ہے، کیا آج مسلمان اوور آل دنیا میں رسوائی پر ہیں؟ جتنا مسلمانوں کو آج کل ٹارگیٹ کیا جاتا ہے خبروں کے اندر، میڈیا کے اندر، بلٹنس کے اندر، نیوز پیپرز کے اندر، آرٹیکلس کے اندر، بلاگس کے اندر، اس سے پہلے مسلمان کبھی اتنے ٹارگیٹڈ نہیں تھے. اس لیے کہ ہم مسلمان قرآن صرف تلاوت کی حد تک کرتے ہیں، قرآن صرف سرفیس تک ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم اس کی ڈیپتھ میں جانے کی کوشش نہیں کرتے، اپنی زندگیوں سے ہم وقت نہیں نکال رہے کہ ہم قرآن کی ڈیپتھ میں جا کے قرآن کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی اسٹرینتھ حاصل کریں. ہمیں اس کی آج ضرورت ہے. اور یہ جو آتا ہے نا کہ بعض قرآن کے حصے پر عمل کرنا اور بعض کو چھوڑ دینا، اسکالرز اس کو کفر کہتے ہیں، کہتے ہیں التدرج بالکفر، یعنی گریجولی کفر کی طرف موو کرنا، گریجولی اپنے آپ کو ڈس بلیور بننے کی طرف لے کر جانا. پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اپنی مرضی کے احکامات پر عمل کرنا. نماز پڑھنا آسان ہے تو نماز پڑھ لی، روزہ رکھنا آسان ہے تو روزہ رکھ لیا. زکات دینی بہت سے مردوں کو مشکل لگتی ہے تو زکات دینے میں ڈنڈی مارتے ہیں. آج مسلمان امت صحیح جذبے کے ساتھ اور صحیح کوانٹٹی میں زکات نہیں نکالتی، یہ حقیقت ہے. اگر مسلمان صحیح طرح سے زکات نکالیں تو آج کا کتنا بڑا طبقہ جو پسا ہوا ہے، جو ڈاؤن پروڈکٹ ہے، وہ اپلفٹ ہو سکتا ہے. نہیں نکالتے ہم مسلمان خواتین، ہمیں ذکر کرنا آسان لگتا ہے، ہم ذکر کر لیتے ہیں. ہاں جو اللہ نے ایک پروٹوکال دیا ہے کہ جب تم اپنے گھروں سے نکلو تو کیسے نکلو، مشکل لگتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. یہ تدرج بالکفر کی پہلی اسٹیج ہے، اپنی مرضی کا دین اپنانا، اپنی مرضی کے دین پر عمل کرنا، اپنی مرضی کے احکامات کو اڈاپٹ کرنا اور باقیوں کو ریجیکٹ کر دینا. یہی چیز پھر انسان کو وشفل تھنکنگ کی طرف لے کر جاتی ہے. وشفل تھنکنگ کیا؟ ہاں اللہ کی پیٹی پیٹی چیزوں پر تھوڑی پکڑے گا. کیا ہو گیا اگر میں امی سے پوچھ کے نیو پلیکس چلی گئی تھی مووی دیکھنے کے لیے؟ اللہ تھوڑی اتنی چھوٹی بات پہ پکڑے گا. میں رمضان میں 30 روزے رکھ کے اللہ سے خوب معافی مانگ لوں گی اور اس کے بعد چاند رات میں اپنی اماں سے کہوں گی اماں پھر بھیج دیں مجھے نیو پلیکس، اس لیے کہ میری ساری فرینڈس جا رہی ہیں. اپنی وشفل تھنکنگ ہے یہ اور کچھ نہیں ہے. اور پھر جب انسان وشفل تھنکنگ میں جاتا ہے تو قرآن کے میجر احکامات کو نگلیکٹ کرتا ہے، اور جب میجر احکامات کو نگلیکٹ کرتا ہے تو کفر کے الٹیمیٹ اسٹیج پر چلا جاتا ہے، اور وہ ہے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دینا. ٹوٹلی ڈس گریس ایٹیٹیوڈ. جب افطاری کی تو افطاری کی دعا تو پڑھ لی، اور جب مسجد تراویح پڑھنے کے لیے گئے تو اس وقت احساس نہیں کیا کہ میں اس حلیے کے اندر مسجد کے لیے نکل سکتی ہوں یا نہیں نکل سکتی. جب ہم نے نمازیں پڑھی تو نماز تو جائے نماز پر کھڑا ہو کر پڑھ لی، لیکن جب اپنی امی کے گھر ممی ڈے منانے گئے تو اپنی ساس کی خوب غیبت کر لی. اس وقت نہیں احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے سے منع کیا ہے. یہ تدرج بالکفر ہے. انسان گریجولی اپنے آپ کو کفر کی طرف لے جانا شروع کر دیتا ہے. اور یہ انٹلیکچوئل لاکس جو ہیں، اس کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے کہ مسلمان قرآن کا، حدیث کا، سیرت کا، اسکالرس کے کیے ہوئے کام کا علم حاصل کرے. صحابہ کا تعلق ہوتا تھا قرآن کے ساتھ. عبداللہ ابن عباس کا نام سنا؟ بہت بڑے مفسر ہے قرآن، عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس کے لیے آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی سفر سے آئے تو ان کو یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت عبداللہ نے جیسے ہی یہ خبر سنی ایک سائڈ میں گئے اور دو رکعت نماز پڑھ کر نیت کر لی، اور اس کے بعد دعا کی فعلنا ما امرنا ربنا وبشر الصابرین، ہم نے وہ کیا جس کا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. اب امیجن کریں بیٹے کا انتقال کی خبر سننا اور وہ بھی سفر سے آنے کے بعد. اس وقت تو ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے, اس وقت تو ای میلز نہیں ہوتی تھی, اس وقت تو واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا, اس وقت تو موبائل فونز نہیں ہوتے تھے. وہ کتنے دنوں بعد آئے ہوں گے اور ان کو پتہ چلا ہوگا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہوا. اس کے اوپر ان کا پہلا عمل صبر. مسلمان کا عمل, خوشی آئے تو اللہ کی طرف دوڑتا ہے, غم آئے تو اللہ کی طرف دوڑتا ہے. قرآن اس کی زندگی میں شامل ہوتا ہے. ہمیں کیا سکھایا گیا جو ہمارے بیسک ایٹیکیٹس ہیں, کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملے تو کیا کہتے ہیں, کون سا فریز کہتے ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ قرآن کا فریز ہے. جب ہم کسی کا انتقال کی خبر سنتے ہیں تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہے, ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی قرآن کا فریز ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی قرآن کا فریز ہے, سورہ بقرہ میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سمجھانا یہ چاہا ہے کہ آپ اور میں اپنے آپ کو قرآن سے بار بار اٹیچ کریں. ایک بات بتائیں, آپ میں سے جتنی مائیں اور وہ جتنی ینگ بچیاں جن کے بہت بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں, جو ینگ بچیاں وہ اپنے بیسٹ فرینڈ کو سوچ رہے ہیں, بی ایف ایف, بی ایف ایف سب کو پتا ہے نا, تو امیاں کو بتاؤ گا. ایک زمانے میں امیاں کہتی تھی بی ایف ایف کون سی لڑکی کا نام ہے. جو آپ کے بیسٹ فرینڈ ہیں اس کو سوچ لیں, اور جو امیاں ہیں وہ اپنی اس اولاد کو سوچیں جو سمجھیں کہ آپ کو اس وقت چھوڑ کر پڑھنے کے لیے یونیورسٹی ملک سے باہر گئی ہوئی, چاہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے. آپ سوچیں کہ آپ کو اپنا بچہ جب بہت یاد آتا ہے اور وہ آپ سے کانٹیکٹ نہیں کر پا رہا, ٹائم زون کا فرق ہے یا اس کی مصروفیت ہے یا اس کے ایگزامس ہو رہے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کی پرانی ای میلز نکال کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا آپ اس کے پرانے میسیجز کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اب جب آپ اس کے میسیجز پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک آٹومیٹکلی اندر سے سیٹسفیکشن اور سکون ملتا ہے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب آپ کو اور مجھے اللہ یاد آئے گا تبھی ہم زندگیوں میں قرآن کھولیں گے. اب ذرا اپنی اپنی زندگیوں میں ہم جھانک کر دیکھیں, ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ آپ کو اپنے برادر والی کو بتانا ہے نہ مجھے آپ کو بتانا ہے. اب ذرا آپ یہ دیکھیں کہ ہم رمضان کے علاوہ اپنی زندگیوں میں کتنی مرتبہ قرآن کھولتے ہیں. پریشانی آئے تو, خوشی آئے تو, کتنا ہم پلٹ پلٹ کر قرآن کی طرف جاتے ہیں, کتنا ہمیں فکر ہوتی ہے کہ میں قرآن کی اس آیت کو سمجھ لوں, کتنا ہمیں کریونگ ہوتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ آیت بھیجی ہے. اللہ نے کہا مثال کے طور پر شفا اولی ما فی الصدور. کیسے شفا ہے؟ کیا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں؟ کسی کے ذہن میں یہ آیت پڑھ کر سوال نہیں ہوتا؟ ہو سکتا ہے آپ کا بچہ یہ آیت سنیں, شفا اولی ما فی الصدور, پھر دنوں کی بیماری کی شفا ہے اس کے اندر. تو آپ کا بچہ کہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ اگر کل کو اماں آپ کو خدا نہ خاصا ہارٹ اٹیک ہوا تو آپ کے دل کی شفا قرآن ہے. میں قرآن پڑھنا شروع کر دوں گا بیٹھ کے آپ کے پاس, اور آپ کو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ اگر آپ کا بچہ آپ سے یہ سوال کرے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ کیا آپ تیار ہیں اس سے جواب دینے کے لیے؟ آپ کہیں گے نہیں نہیں, اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے, تو مجھے فوراً ایمبولینس بلوا کے اور گاڑی میں ڈال کے جو ہے وہ سب سے بہترین ہسپتال میں لے کے جانا. ضرورت کیا ہے؟ سمجھنے کی, تفکر کرنے کی, کیسے شفا ہے دل کے لیے, کیسے آپ اور میں آیات کے اوپر غور کریں. صحابہ تو آیات پر ایسے غور کیا کرتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان کے پاس سے کہنے والا کیا کہہ کر گزر گیا. ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص بازار سے گزر رہے تھے. سعد بن ابی وقاص کو جانتے ہیں؟ اشرہ مبشرہ میں آتا ہے. اشرہ مبشرہ کو جانتے ہیں؟ ٹین پرومس, جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے کہ ان کو راستے میں حضرت عثمان ملے. یہ حضرت عمر کا دور خلافت تھا. جب حضرت عثمان ملے تو انہوں نے, حضرت سعد نے ان کو سلام کیا, انہوں نے کہا سلام علیکم. عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے ہی اس کے اندر چال میں چلتے ہوئے آگے چلے گئے. حضرت سعد کو بہت عجیب لگا کہ میں نے سلام کیا تھا اور اتنا کلوز میں گزرا تھا اور حضرت عثمان نے ان سے جواب نہیں دیا. فوراً حضرت عمر کے پاس چلے گئے اور حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا سلام کی کوئی رولنگ ایسی ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے, یا کوئی رولنگ کوئی مختلف ہے ایسی آئی ہے جس کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ عثمان نے میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم نے سلام کیا تھا تو ان کو آواز آئی؟ انہوں نے کہا جی ہاں, میں نے بہت بلند آواز میں سلام کیا تھا. تو حضرت عمر کہتے ہیں چلو میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ اور ہم خود پوچھتے ہیں کہ عثمان نے تمہیں سلام کا جواب کیوں نہیں دیا. حضرت عمر جو تھے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ جو تھے وہ آ گئے ان کے پاس. کن کے پاس؟ حضرت عثمان کے پاس. عثمان سے حضرت عمر نے کہا کہ تم نے ساتھ کیے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا انہوں نے مجھے سلام کب کیا؟ تو انہوں نے حضرت صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ فلاں جگہ سے فلاں گلی سے بازار میں گزر رہے تھے تو میں نے آپ کو سلام کیا. کہتے ہیں اچھا مجھے تو بالکل نہیں یاد کہ تم مجھے ملے ہو اور تم نے مجھے سلام کیا ہو. پھر حضرت صاحب نے ان کو اور سمجھانے کی تھوڑی سی ان کو ریکال کرانے کی کوشش کی. ریکال کرانے کی کوشش میں حضرت عثمان کو یاد آ گیا. حضرت عثمان کہتے ہیں آ ہاں مجھے یاد آ گیا, ہاں بالکل میں نے آپ کو دیکھا تھا. لیکن اس وقت میں ایک دعا بہت زیادہ سوچنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو مجھے یاد نہیں آ رہی تھی, تو شاید اس وجہ سے میں مس کر گیا کہ آپ نے مجھے سلام کیا. اب آئی ایک بات بتائیں, میں یہاں بیٹھ کے, چلیے میں مائک پہ بیٹھی ہوں, مائک کے بغیر میں اس بچی کو سلام کرتی ہوں ٹھیک ہے, اور یہ بچی مجھے جواب نہیں دیتی, کیا اس کی پاسبلٹی ہے؟ اچھا پاسبلٹی ہے. کیسے ہے؟ یہ جو ہماری آج کی زومبی کریشن ہے نا, زومبی جنریشن, ہمارے آج کل کے بچے جو سب بیٹھے ہوئے ہیں, میری بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے, زومبی جنریشن ہے ہماری. کیسے ہے زومبی جنریشن؟ جی ہاں, ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں یا موبائل کے سامنے بیٹھے ہوں یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوں یا اپنے ایکس باکس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں, کبھی کبھی نہیں اکثر و بیشتر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کچھ کہہ کے چلی گئی, اس کے بعد آپ نے شام میں کہا میں نے یہ کہا تھا تم نے کر لیا. آپ نے سب کہا تھا, سننا پڑتا ہے نا. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بچے جیسے آپ نے کب کہا تھا, اس کا مطلب ہے وہ اتنے زیادہ اس کے اندر انوالو تھے جو کام کر رہے تھے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ آپ نے کیا کہا اور انہوں نے اس کا کیا جواب دیا اور جواب دیا بھی یا نہیں دیا. اچھا چلیں بچوں سے ہٹ جائیں, بےچارے بچے کہیں گے کہ ہم ہی تو جو ہے وہ کرنے والا بنا لیتے ہیں. آپ سب خواتین آپ بھی کبھی کبھی ایسی اسکرین باؤنڈ ہوتی ہیں کہ آپ کے شوہر آپ سے کوئی کام کہتے ہیں, بیگم جب میں شام میں آؤں تو یہ کر لینا. آپ نے اوپر تو کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے, اب وہ چلے گئے آفس. اب جب وہ واپس آئے انہوں نے پوچھا بیگم وہ کام کر لیں, کون سا کام؟ اور اچھا آپ نے مجھ سے کہا تھا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے. آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, مثال کے طور پہ آپ کے ہسبینڈ اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے بہت امپورٹنٹ کوئی لیٹر ٹائپ کر رہے ہیں, کوئی کوٹیشن دیکھ رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں. آپ تو جلدی سے گئیں, آپ نے کہا مجھے 50,000 چاہیے, میں نے فلاں چیز لینی ہے. انہوں نے کہا میں بہت بزی ہوں, جو 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 کرنا ہے کر لو. اب تو انہوں نے مصروفیت میں آپ کو کہہ دیا, دو دن بعد انہوں نے جب کوئی چیز دیکھی گھر میں یہ کون لایا, تب ان کو احساس ہوا کہ اچھا وہ میں نے اس فریم آف مائنڈ میں بولا تھا جب اصل میں میں بہت ہی کسی گہری سوچ میں تھا. فرق صرف یہ ہے صحابہ بھی سوچتے تھے اور ہم بھی سوچتے ہیں اور ہمارے بچے بھی سوچتے ہیں. ہم سوچتے ہیں دنیا دنیا اور صرف دنیا, صحابہ سوچتے تھے دین اسلام شریعت قرآن. ہمارے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہیں, ہمارا سوچ کا پیٹرن ڈفرینٹ ہے, یہ وجہ ہے. تو جب حضرت عثمان نے یہ بات کہی کہ میں ایک دعا کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی کہ جب تمہیں مشکل آئے تو یہ دعا پڑھنا, اور مجھے وہ دعا یاد نہیں آ رہی تھی, میں بہت زیادہ اس کو سوچ رہا تھا کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ آپ نے کس وقت سلام کیا اور کس وقت میں نے آپ کو جواب نہیں دیا, تو انہوں نے اس پر اپولوجائز کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ وہ دعا مجھے معلوم ہے جو آپ یاد کر رہے تھے. حضرت سعد نے پھر تو عثمان کو یاد کرایا کہ میں بھی اس محفل میں موجود تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج میں تم لوگوں کو وہ دعا نہ بتاؤں جو تم اپنی مشکلات میں پڑھو تو تمہیں اسٹرینتھ مل جائے اس مشکل کو کور کرنے کی, یا اس مشکل سے نکلنے کی, یا اس مشکل کو اپنے اوپر نہ سوار کرنے کی. اس لیے کہ یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے کہ آپ کی مشکل آپ کے نفس پر حاوی نہ ہو جائے. مشکل ختم تو نہیں ہو سکتی, یہ بتائیں کیا دنیا اسٹریس فری زون بن سکتی؟ دنیا اسٹریس فری زون نہیں بن سکتی, مشکلات ختم نہیں ہو سکتی. انسان کو اپنی مشکلات پر قابو پانا آ جاتا ہے. تو حضرت صاحب نے کہا کہ میں بھی اس محفل میں موجود تھا جب رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ کیا میں تم کو آج ایسی دعا نہ سکھاؤں جو تمہیں تمہاری مشکلات میں آسانی دے سکون دے. تو کہتے ہیں کہ ابھی اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی کہ ایک بدو آ گیا تھا. بدو کے جانتے کون ہو؟ بدو جو عرب کے علاقے میں گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو سوفسٹیکیشن شہروں کی نہیں معلوم ہوتی, جن کو ایڈیکیٹ آداب شہروں کی نہیں معلوم ہوتی. تو ایک بدو آ گیا اور اللہ کے رسول سے کوئی بات پوچھنے لگ گیا, اور اس کے پوچھنے میں اتنا وقت لگ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وہ دعا بتائے بغیر گھر کی طرف روانہ ہو گئے. اگر ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس محفل میں دعا نہیں بتائی اس لیے کہ آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے, اس بدو نے آپ کا بہت وقت لے لیا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے چل پڑا, اور اتنا ڈسٹینس پہ رہا کہ فوراً اللہ کے رسول کو بادل نہ دے کرے کہ میں پیچھے پیچھے کیوں آ گیا ہوں, اتنی دیر سے مسجد میں تھے اور میں آپ پیچھے پیچھے فوراً کچھ اور پوچھنے آ گیا ہوں. تو کہتے ہیں میں تھوڑا ڈسٹینس پہ رہا تاکہ اللہ کے رسول مجھے خود ہی نوٹس کر لیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کو فالو کر رہا ہو تو آپ کے سینسز آٹومیٹک فیل کر لیتے ہیں کہ کوئی آپ کو فالو کر رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ چھوٹے بچے چھپ کر چاکلیٹ پھر سے نکال کر جو ہے یا چاکلیٹ آئس کریم کا بول نکال کر ابھی جا رہے ہیں, پیچھے چھوٹا بہن بھائی ضرور آتا ہے, ہمیں سوتا بھی ہوگا تو بھی اٹھ کے آ جائے گا, کہیں نہ کہیں تو اس کی سکس سینس کام کرتی ہے. تو حضرت صاحب نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول خود ہی جو ہے وہ سینس کر لیں گے کہ میں آ رہا ہوں, تو وہ ڈسٹینس پر چلتے رہے. اتنی دیر تک چلتے رہے کہ گھر آ گیا اور اللہ کے رسول اپنے گھر میں داخل ہی ہونے والے تھے. حضرت صاحب کو لگا کہ اللہ کے رسول نے تو مجھے بالکل نوٹس ہی نہیں کیا, تو انہوں نے پیروں سے آواز نکالنے شروع کر دی, جیسے پاؤں ہی زور زور سے زمین پر مارتے, جیسے جب آپ کا کوئی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا آپ یا آپ کی اولاد, تو وہ زور زور سے زمین پر سیڑھیوں پر پاؤں رکھ رکھ کر جاتی ہیں, ایسے لگتا ہے ایک ایک اسٹیپ نیچے گرے گا اس کے بعد. تو حضرت صاحب نے باہر اس طرح نہیں, حضرت صاحب نے تھوڑا پاؤں سے آواز نکالی, تھوڑا جو سیرت نکال لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑا سا گلا صاف کیا, ایسے نہیں ہم کرتے تاکہ کسی کی اٹینشن لے لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا اور پوچھا صاحب کیا ہوا, کچھ چاہیے, کچھ پوچھ رہے ہو؟ تو صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں دعا بتانے والے تھے جس میں آپ نے کہا تھا کہ تمہاری مشکلات کا حل تمہیں مل جائے گا, وہ جو تمہیں تمہاری مشکل میں سکون دے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے. کون سی یونس علیہ السلام؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی کیا دعا ہے کہ اللہ آپ صرف پرفیکٹ ہیں, صرف آپ پرفیکٹ ہیں, میں ان پرفیکٹ ہوں. اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھا دی کہ یہ دعا ہے مشکل میں پڑھنے کی. اب کیا اللہ کے رسول نے یہ دعا ہمیں تمام راستہ سے پڑھنے کا کہا؟ کہیں لکھا ہے؟ نہیں لکھا. یہ کہا ہے کہ ضرور وائٹ تھیم کے کپڑے اور جولری اور پرلز ہونے چاہیے تو اس کا ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہ کہا ہے کہ بہت ساری خواتین مل کر پریشر گروپ بنا کر یہ دعا پڑھیں گی تو ہی اللہ قبول کرے گا؟ نہیں. صرف آپ کو اور مجھے قرآن میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے ایک بندے جو اللہ کے رسول تھے یونس علیہ السلام, ان پر ایک مشکل آئی جو مشکل اس سے پہلے کسی انسان پر نہیں آئی تھی. انہوں نے ان یوزول جگہ میں اللہ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. آپ کو اور مجھے اتنے سال قرآن اس دعا کو مینشن کیوں کیا گیا؟ تاکہ جب آپ اور میں مشکل میں آئیں تو اس دعا کو پڑھیں اور اپنی زندگی کو مشکل نہ کریں کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ کے لاہ کے ملا لیں کہ ہم یہ کریں گے, ہم پریشر بنائیں گے, اتنی کوانٹٹی میں پڑھیں گے تو اللہ ہماری مشکل دور کرے گا. نہیں, ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں سکھا دیا, رسول اللہ نے سکھا دیا, آپ کو اس قصے سے پتہ چل گیا کہ مشکل آئے تو یہ وقت پڑھ, یہ دعا پڑھیں. بس جب آپ کو مشکل آئے آپ یہ دعا پڑھنی شروع کر دیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا. اللہ نے آپ کی اور میرے سوشل ایلیمنٹس کا, مینٹل ایلیمنٹس کا, اسپرچل ایلیمنٹس کا علاج اس قرآن میں رکھا ہوا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے وہ طریقہ اڈاپٹ کرنے کا کہا ہے, وہ رول ماڈل اڈاپٹ کرنے کا کہا ہے جو آپ کو اور مجھے قرآن سے جوڑے گا. ہمارا اولین رول ماڈل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, چلے اٹھنا بیٹھنا تو چھوڑ رہی بات ہے, ہمارے لائف اسٹائل الگ ہو گئے, صرف مجھے ایک بات بتائیں, کیا ہمارا بولنا چالنا, مسکرانا, غصے میں ریاکشن شو کرنا یا رسپونڈ کرنا رسول اللہ جیسا ہے؟ نہیں. کیا ہمارے بیٹوں کے ہو لیے رسول اللہ سے ملتا ہے یا کس سے ملتا ہے؟ کیا ہم چلتا پھرتا قرآن ہے؟ کیا ہم قرآن پر غور کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ جی ہاں, بہت بڑا ہاں آئے گا. ہم قرآن پڑھتے ہیں اور خوب قرآن ختم کرتے ہیں. ضرورت کس بات کی ہے؟ اللہ پر توکل کرنے کی. اور یاد رکھیں آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں, آپ اپنے آپ کو اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں, چاہے آپ ابھی اسٹڈیز کر رہی ہیں, چاہے آپ شادی شدہ خاتون ہیں, چاہے آپ 50+ ہیں, آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. آپ چلتا پھرتا قرآن پڑھ سکتے ہیں. اگر مثال کے طور پر ابھی میں آپ سے کہوں کہ آپ ارادہ کریں اس رمضان میں کہ آپ لوگ قرآن حفظ کریں گے, ویسے خواتین اپنی عمر بتاتے ہوئے بڑی گھبراتی ہیں, کبھی نہیں بتائیں گے آپ ان سے پوچھیں گے آپ کتنے سال کی ہیں؟ 20+. ویسے خواتین عمر نہیں بتائیں گی, لیکن جہاں ان سے کہا جائے کہ دیکھیں آپ قرآن حفظ کرنا شروع کرنا ہے, ابھی تک بہت یاد ہے. نہیں نہیں اب میری عقل کہاں کام کرتی ہے, اب میرا حافظہ اتنا خراب ہے, میموری کام ہی نہیں کرتی, کہاں قرآن حفظ کر سکتی ہوں. ایک استاد آجم جن کا دن چند سال پہلے ہی عرب کے استاد ہیں مدینہ کے, ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے, شیخ عمر الاشقر ان کا نام آتا ہے, بہت بڑے استاد گزرے مدینہ یونیورسٹی کے. ان کی والدہ کو بتاتے ہیں کہ ہماری والدہ الٹریٹ تھیں, پڑھی لکھی نہیں تھیں, نہ پڑھ سکتی تھیں اور نہ ہی وہ جو تھیں کوئی کتاب جو ہے وہ لکھ سکتی تھی یا کوئی رائٹنگ کر سکتی تھی. ایون ان کے لیے آتے ہیں کہ انہوں نے قرآن بھی نہیں پڑھا ہوتا, لیکن اپنے بچوں کو انہوں نے حافظ بنایا اور اسکالر بنایا. تو یہ شیخ عمر بتاتے ہیں کہ جب ان کی والدہ کی عمر 70 سال تھی اور یہ اس وقت ایک بڑے شیخ مفتی بن چکے تھے, ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ مجھے قرآن حفظ کرنا ہے. تو بیٹا نے یہ نہیں کہا اب آپ کی عمر ہے یہ کرنے کی, اب آپ اس وقت میرے سر پہ آئیں یا یہ کام میں آپ کو کراؤں. کہتے ہیں کہ ہم بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی ماں کو قرآن حفظ کرائیں گے, اور ہم اپنی ماں کو پہلے پڑھنا سکھایا, قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا ان کو, عربی پڑھنی نہیں آتی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو سب سے پہلا لفظ سکھایا, لکھنا بھی اور بولنا بھی اور لکھا ہوا پڑھنا بھی اللہ. اور کہتے ہیں کہ پھر میں ان کے سامنے قرآن کھول دیتا تھا, جہاں جہاں اللہ لکھا ہوتا تھا وہ اس پر ہاتھ رکھتے تھے, کہتے تھے اللہ, اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا تھا. پھر کہتے ہیں پھر میں نے ان کو کلمہ شہادت سکھایا, لکھنا بھی اور لکھا ہوا پڑھنا بھی. اس کے بعد کہتے ہیں میں نے ان کو یا ایوہ الذین آمنو سکھایا, لکھنا بھی اور پڑھنا بھی, اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے فریز ان کو یاد کراتے تھے. ایک سال میں کہتے ہیں کہ میری والدہ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا, اور 70 ایئرس پر انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا, 75 ایئر پر پورا قرآن ان کی والدہ نے حفظ کر لیا. ڈٹرمنیشن چاہیے, ارادہ چاہیے, آپ کا اللہ پر توکل چاہیے. آپ ارادہ کریں اللہ کے لیے راستے کھولے گا. آپ اور میں شاید یہاں صبح آنے سے پہلے سوچ رہے ہوں اللہ دوپہر میں کون نکلے گا, ہاں نیند اتنی آئے گی, کسی کو نیند آ رہی نہیں آ رہی, کوئی بھی اللہ کا بندہ ایسے تو نیند آ رہی نہیں, اگر آ رہی تو میرے برابر آ کے بیٹھے ہیں, میں 2-4 پونیاں معلوم معلوم نہیں تو آپ کی نیند غائب ہو جائے گی. صحیح, لیکن ارادہ صبح کر رہے ہوں گے تو 2-3 دفعہ, ایک دفعہ تو خیال آیا ہوگا اللہ دوپہر میں کتنا مشکل ہے, پتہ نہیں مزیاں نے دوپہر کا پروگرام کیوں رکھ لیا ہے, مشکل ہوتی ہے نا. اب سوچ لو کہ مچھلی ہے, آپ جا کے مسجد سے جو ہے روزہ چھوٹا ہو جائے گا آپ کا, اور جا کے اپنا آرام کیجیے, اثر پڑیے اور افطاری بنائیے. تو کیا مقصد کیا ہے, ارادہ کرنا ضروری ہے. اب آپ آج پہلے دن ان شاء اللہ آ گئی ہیں, مجھے امید ہے کہ کل سے آپ کے لیے اس چیز کو کنٹینیو کرنا آسان ہو جائے گا, آپ کے لیے خود بخود اللہ تعالیٰ راستہ بنائے گا. ارادہ کرنا آپ کا کام ہے. 75 ایئر کی خاتون اگر قرآن حفظ کر سکتی ہیں تو ہم سب سے بہت دیوان خواتین ہیں. سب لڑکی پلس ہیں, بس چھوٹی چھوٹی بچیوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹوں کو رہنے دیجیے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس کیٹیگری اس ٹائٹل میں آنے کی دعوت دی ہے جس کو حدیث میں اہل القرآن کہا گیا ہے, یا اہل القرآن, اے قرآن والوں. کیا آپ نہیں چاہتی کہ قیامت کے دن روز محشر کے دن جب مختلف لوگوں کو پکارا جائے گا تو آپ کو اہل القرآن کے حوالے سے پکارا جائے, اے قرآن والوں. لا تتوسطوا فی القرآن, قرآن کو اپنا تکیہ مت بنا لینا, قرآن کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے مت ڈال دینا. قرآن آپ کے اور میرے عمل کے لیے آیا ہے, قرآن آپ کی اور میرے ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر انٹریکشن کے لیے آیا ہے. اور یاد رکھیں رسول اللہ کی فکر یہ نہیں تھی کہ لوگ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے. کیا فکر تھی رسول اللہ کی؟ لوگ قرآن پر غور و فکر کرنا چھوڑ دیں گے, پڑھیں گے تو لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہوگی. ایک حدیث آتی ہے, بس ایک حدیث آتی ہے, ایک حدیث آتی ہے, ویسے میرے 5 منٹ تم نے ضائع کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے حضرت حذیفہ سے, کہ بتاتے ہیں حضرت حذیفہ کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ ڈر نہیں تھا کہ لوگ غفار نہیں بنیں گے, اللہ کے رسول کو ڈر یہ تھا کہ لوگ فہم سے دور ہو جائیں, لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہوگی, اسلام اور قرآن کو سمجھیں گے نہیں. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک علم حاصل کرنے والا, بظاہر قرآن پڑھنے والا, تلوار لے کر اپنے پڑوسی کے اوپر کھڑا ہو جائے گا اور اس کے اوپر کفر کے فتوے لگائے گا. کیا یہ حدیث ہمیں آج اپنے اوپر اپلائی کرتے ہوئے نظر آتی ہے؟ ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کفر کے فتوے لگا رہا ہے. ہر ایک طبقہ دوسرے طبقے کو اپنے سے کمتر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہر ایک مسجد دوسری مسجد کو اپنے سے کم نمازی آنے کی وجہ سے بلیم کرتی ہوئی نظر آتی ہے. کیا ہم آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیٹیگری میں نہیں آ گئے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ اسکالر کہتے ہیں قرآن کس وقت رحمت اور شفا اور ہدایت کی بجائے سختی اور آپریشن میں چینج ہو جاتا ہے؟ جب قرآن کا صرف سرفیس لیا جاتا ہے. خوب تلاوت ہو رہی ہے, خوب حفاظ بن رہے ہیں, خوب علم حاصل ہو رہا ہے, لیکن اس علم کو عمل کی کرنسی میں چینج نہیں کیا جا رہا, اس سے سختیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آج آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو آج آپ کو اپنے ارد گرد جو مسلمانوں کے اندر ایکسٹریمسٹ فیکٹر نظر آتا ہے, آپ کو اس کے سارے ریلیز کھلتے ہوئے محسوس ہو جائیں. آج ہمارے اندر سختی اس لیے ہے کہ ہم نے صرف قرآن کو سطح کے اوپر لیا ہے. سمندر کی سطح کے اوپر نماز زیادہ ہوتی ہے, ڈیسک میں زیادہ ہوتا ہے. کون فزکس کا اسٹوڈنٹ ہے؟ کسی نے وہ پڑھی جیولوجی؟ کوئی ہے؟ قرآن کے سرفس پر سالٹ کانسنٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے, اور آپ جب ڈیسک میں جاتے ہیں تو کم ہوتی جاتی ہے. اب آپ اس کو ذرا قرآن سے لگائیں, تیاری کریں. جو آپ صرف قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے اور صرف تلاوت کرتے رہیں گے اور اس کے مفہوم کو نہیں سمجھیں گی, اس کی آیات کو انٹرنلائز نہیں کریں گی, اس کی آیات پر عمل نہیں کریں گی, آپ کے اندر سختی آتی جائے گی. آپ کہیں گے فلاں کافر, فلاں منافق, فلاں فاسق, فلاں فاجر. یہ سختی ہے. جب آپ قرآن کی ڈیپتھ میں جائیں گے آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی اس دن کی. آپ کو لوگوں کے لیے ٹالرنس لیول اپنا بڑھتا ہوا نظر آئے گا. اس غور و فکر کی اس لیے ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح طور پر حق پر قائم رہنے والوں میں شامل کروائیں, اور اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دیں کہ ہم اپنے انٹلیکچوئل لاکس کو توڑ سکیں. کل انشاءاللہ ایک اور اینگل جس کا تعلق خاص طور پر ہماری یوتھ سے ہے, ہمارے بچوں سے ہے, اس پر انشاءاللہ بات کریں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں سے انٹلیکچوئل لاکس کیسے توڑنے ہیں. اس لیے کہ آپ اتنا دین پر شک نہیں کرتی ہیں جتنے آپ کی اولادیں دین پر شک کرتی ہیں. جتنا آپ کی اولادوں کے لیے دین کے احکامات کو ہضم کرنا آج کل مشکل ہوا ہوا ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے فہم دے, مجھے غور و فکر کی توفیق دے, مجھے اللہ اپنی راہ میں سٹرگل کرنے والا مجاہد بنائے. اللہ ہمارے لیے قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سمجھنا آسان کر دے. اللہ ہمارے لیے صحابہ کے طرز عمل پر چلنا آسان کر دے. اللہ ہم سے ہر ایک کو چلتا پھرتا قرآن بنا دے. اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین سبقۂ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کا آنا قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ نظیمہ کے گھر میں خیر و برکت اور آفیت لے کر آئے. اور خاص دعا کر کے آئے گا کہ کل ہمارا ساؤنڈ سسٹم ایسا ہی چلے جیسا آخری کے آدھے گھنٹے میں چلا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.